الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء وعلى آله وأصحابه اجمعین فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلیہم دعا الی اللہ فالمستمسکون بہ مستمسکون بحبل غیر منفصم وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوا فی علم ولا کرم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمه للارامل فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عزم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محامد و محاسن صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کا درس کیوں تھوڑا سے مؤخر ہوا، اس کی وجہ یقیناً اسٹیج کے ذریعے آپ کو ذکر کر دی گئی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی آرام یا کوئی اور ذاتی مسئلہ نہ تھا، بلکہ امام عالی مقام اور اہل حق کے پیغام کے لیے دو لائف پروگرام میرے تھے جس پر میں مصروف تھا، اور آپ نے انتظار کیا میں کسی ملمہ کاری یا تسنوں کے بغیر اللہ رب العالمین جل مجدہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس لمحے بھی روایت پڑھتے وقت میری نیت اخلاص کی جانب رہی وہ سب ثواب میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ آپ کے اس انتظار پر اور صالحین کا ذکر ہے، اس میں جتنا لمحہ انتظار کا گزرتا ہے، وقت گزرتا ہے، وہ بڑے بڑے کبائر سیئات کا کفارہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کبیرہ کو توبہ کے بغیر بھی معاف کرنے پر قادر ہے، یہ اہل سنت کا مذہب ہے۔ لیکن آپ کی میں استقامت پر داد دیتا ہوں، اور آپ تمام بزرگوں کو، بھائیوں کو، میرے بڑے بھائیوں کو، اور میرے بچوں اور نوجوانوں کو، کہ اللہ رب العالمین یہ جوش و جذبہ سلامت رکھے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین جل مجدہ جن کے سروں پر نبوت کا تاج رکھتا ہے، یعنی جن کو نبوت سے سرفراز فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے، تو عالم و آب و گل میں آنے سے پہلے بھی اور عالم و رنگ و بو میں آنے سے پہلے بھی اللہ رب العالمین انہیں مشرف اور سعادتوں اور کرامتوں سے رکھتا ہے، اور جب وہ آرم و آب و گل کے اندر عالم اسباب میں تخلیقی سلسلوں میں اپنے آبا و اجداد کی پشتوں سے روانہ ہوتے ہیں تو ان کے نفوس کی برکت سے اللہ رب العالمین ان انبیاء اور رسول الاعظام علیہم السلام کی برکتیں اتنی ہوتی ہیں کہ ان کا نور، جس کا ظہور باقاعدہ عالم اجسام کی صورت میں، جسم کی صورت میں جس وقت میں ظہور پذیر ہونا ہے وہ تو ہوگا، لیکن جس لمحے سے یہ اپنے والدین اور اپنی والداؤں کی پشتوں اور رحموں کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان جگہوں کو بھی سترا اور پاکیزہ بناتا ہے. اور جس وقت ان کا ظہور ہو جاتا ہے، یہ عالم آب و گل میں باقاعدہ فزیکل طور پر سامنے آ جاتے ہیں، عالم بشریت اور عالم انسانیت کے اندر اور عالم شہود کے اندر جب ان کا اظہار ہوتا ہے، تو پھر رب کریم انہیں ہر قسم کے رذائل سے، ہر قسم کے برے اخلاق سے، ہر قسم کی بری عادت سے، ہر کجی، ہر کمی، ہر نقص جو اللہ رب العالمین جل مجدہ کی توحید اور اخلاق حسنہ کے خلاف ہوتی ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی اور بعد بھی اللہ رب العالمین انہیں محفوظ رکھتا ہے. اور یہ تو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے، اور ایک بات میں مزید عرض کر دوں، اہل سنت و جماعت کے عقیدہ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ نے شرح مقاصد میں اس پہ لمبی بحث کی ہے کہ جن کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنی توحید کا اظہار فرماتا ہے، کیونکہ اصل ضرورت توحید ہے اور بندوں کو اللہ رب العالمین نے اس سے آشنا کرنا ہے اور شیطان کے مکر و کیب اور باطل کی حرکات اور ہتھکنڈوں سے بچانا ہے، تو پھر باطل کی ہر آمیزش سے اللہ رب العالمین اپنے کلام کو بھی اور جو کلام کا مبلغ بن کر آ رہا ہے بصورت نبوت کے اللہ اس کو محفوظ رکھتا ہے، بلکہ ان کی خدمتوں میں بیٹھنے والے عمر جیسی شخصیت کو اللہ رب العالمین وہ جوہر عطا فرماتا ہے کہ جہاں وہ قدم رکھ دیتے ہیں تو پھر شیطان گلیوں کو چھوڑ کر بھاگتا ہے. اور قرآن کریم نے یہی ذکر کیا سورہ اعراف کے اندر کہ جب ابلیس کو، کیونکہ باطل کا مرکز جو وہ ابلیس ہے، شیطنت اور سرکشی اور بغاوت اور رب کے حکم سے عدولی اور رب کے احکام کے سامنے اجتناب کرنا اور عدولی کرنا، بغاوت کرنا، یہ سرش جو ہے وہ ابلیس کی ہے، شیطنت جو ہے یہ وہ ابلیس کی ہے، شرارت. جب اسے باقاعدہ جنت سے دھکا دے کر نکالا گیا محبوبوں کا گستاخ ہونے کی وجہ سے، تو اس نے کہا، کیا کہا؟ قرآن مجید فرقان حمید اس کے قول کی حکایت کرتا ہے، اس نے کہا فبما اغویتنی، یا اللہ تو نے میری گمراہی کی مجھے سزا تو دے دیجیے دی ہے. یہ تفسیری معنی اس کا بنتا، لغوی معنی تو اس کے بالکل خلاف جائے گا کہ فبما اغویتنی لاقعدن، اگر تو نے مجھے یا اللہ میری گمراہی کی سزا دے دی ہے تو میں بھی خاموش نہیں بیٹھوں گا، میں ضرور بضرور علی صراطک المستقیم، میں سیدھے راستے پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اور سیدھے راستے پر بیٹھ کر میں صرف شراب خانوں میں نظر نہیں آؤں گا، میں صرف جوا خانوں میں نظر نہیں آؤں گا، میں مسجدوں میں بھی نظر آؤں گا، میں قرآن کے درس کی محفلوں میں بھی نظر آؤں گا، اور جو صراط مستقیم کی راہ ہے وہاں پر بیٹھ کر میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تو جو کر رہا ہے اور جو تو بول رہا ہے یہ تو ہے، لیکن الا عبادک منہم المخلصون، لیکن جو میرے مخلص بندے ہیں اور جو میرے ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. تو ان کے سب سے پہلے مصداق جو ہیں وہ حضرات انبیاء کرام ہیں کہ جن پر شیطان کا زور نہیں چلتا. قرآن کہتا وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اس کا معنی ایک میرے امام نے کیا اور بعض لوگوں نے یہ معنی کیا ہے کہ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ، یہ کاف ضمیر مخاطب جو ہے اس کا مراد حضور کی ذات کو لیا، اور مودودی نے یہ ترجمہ کیا ہے تفہیم القرآن کے اندر کہ اے نبی اگر آپ کو شیطان بھلا دے، فلا تقد بعد ذکر مال قوم الظالمین، لیکن کنز الایمان واقعی میں کنز الایمان ہے. میرے امام نے ترجمہ کیا اے مخاطب اگر تجھ پر شیطان حملہ آور ہو جائے، پڑھنے والے پر، جس طرح کہ سورہ زمر میں آیا ولئن اشرکتا، کہ اگر آپ نے شرک کیا، اعلی حضرت ترجمہ کرتے ہیں اے مخاطب اگر تو نے شرک کیا، کیونکہ اگر یہ ترجمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و شان نشان نہیں، تو قرآن یہ ذکر کرتا ہے کہ جو اللہ کے مخلصین بندے ہوتے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب شیطان کیسے آ سکتا ہے جبکہ آپ کے غلام اور آپ کے کفش بردار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا حضور نے کہ عمر جس گلی تو جاتا ہے پھر اس گلی کو شیطان اختیار نہیں کرتا، یعنی وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو یقیدہ ضروریات نبوت کا ہے. اللہ رب العالمین جن کے ذریعے اپنے بندوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے. میرے آقا پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا کوئی بھی سلسلہ، نہ زمانہ نہ مرتب، سب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر ختم کر دیا گیا. آخری وحی بھی حضور کے سینے مبارک پر آ چکی ہے، آخری کتاب آپ کو مل گئی ہے، آخری امت مل گئی ہے. اب نہ کوئی وحی آئے گی، نہ کوئی امت آئے گا، اور نہ کوئی جدید نبی آئے گا. جو جدید نبی کی بات کرے وہ دار اسلام سے خارج ہے. جو کسی وحی کے نزول کی بات کرے اور اپنے اوپر باقاعدہ شریعت والی وحی کی بات کرے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. اس لیے ہمارے علماء نے مرزائیوں کی بھی تکفیر کی ہے، اور جنہوں نے مرزائیوں کے لیے پھاٹک کھولا تھا ان کی بھی تکفیر کی ہے. اور یہ تکفیر کوئی جبر نہیں تھا، یہ ایمانی فریضہ تھا. ان کے فتووں نے کسی کو کافر نہیں بنایا، بلکہ جنہوں نے کفر کو اپنے ماتھے پر تھوپا تھا ان کے احکام اور حکم کو واضح کیا ہے، جو قرآن کا طریق ہے. میرے دوستو، اللہ رب العالمین جل مجدہ جن کے سروں کے اوپر نبوت کا تاج سجاتا ہے، ان کے بچپن کو، ان کی جوانی کو، اور اعلان نبوت سے پہلے ان کی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ رب العالمین پاکیزہ رکھتا ہے. ان کی تبلیغ تو تبلیغ، ان کی عادات تو عادات، ان کی خصلتیں تو خصلتیں، ان کا نیچر اور ان کی عادتیں اور ان کا اخلاق، ان کا مینر، یہ تو بہت دور کی بات ہے. رب کریم ان کے ظاہری وجود کو بھی اتنا اعلیٰ بنا اور اس میں کوئی ایسا نقص نہیں رکھتا کہ کوئی قریب آ کر ان سے تنفر کرے، بھاگے، گھن کھائے. اللہ ان کے ظاہر کو بھی نور اور ممتاز بناتا ہے اور ان کے اخلاق کو بھی ممتاز والی بناتا ہے. حضرات انبیاء کرام میں اللہ رب العالمین یہ اصول نبوت میں سے ہے. جو کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صرف کلمہ پڑھنے سے چھٹی نہیں ہوگی، اس کے تقاضے ادا کرنے پڑیں گے. اور رسول کا کلمہ پڑھنے کا تقاضا یہ ہے، جس طرح کہ میں نے پہلی بات کی آپ کے سامنے، جس طرح دو دن توحید پر گفتگو چلی ہے کہ اللہ کو اللہ کہا ہے تو اس سے بات مکمل نہیں ہوگی، اس کے تقاضے ادا کرنے پڑیں گے. اس کے میرے امام کی کتاب ہے تمہید الایمان، سب نے سن لیا ہے. کیا نام ہے؟ یہاں اسٹال پر رکھی ہوئی ہے، آپ حضرات نے ضرور اس کو خریدنا ہے. وہ بنیادی کتاب ہے کہ جس میں یہ بات واضح کی گئی ہے قرآن و سنت کے ساتھ کہ صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ کلمے کے تقاضے ادا کرنے ہیں. اس کو بلا تشبیہ یوں سمجھیے کہ باپ کا نام شناختی کارڈ پر لکھنے سے کام نہیں چلتا، باپ کا ادب بھی کرنا پڑتا ہے، اس کی تعظیم بھی کرنی پڑتی ہے، اس کا لحاظ بھی کرنا پڑتا ہے. تو بلا تشبیہ اور بلا تمثیل و مثال کے یہ بات سن لیجئے کہ جب کلمہ پڑھ لیا گیا ہے تو صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، ذات کے تقاضے بھی ادا کرنے ہیں. اگر اللہ کو اللہ کہہ دیا گیا ہے تو اس کی طرف کذب کی نسبت ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کی توحید کا انکار ہے. یہ کہنا کہ جناب خلف وعید اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ کذب ہے اور یہ کذب اللہ رب العالمین اس پر قادر ہے، معاذ اللہ، جھوٹ کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، بدا کی نسبت اللہ رب العالمین کی، عدم علم کی نسبت اللہ کی طرف کرنا اور پھر کہنا لا الہ الا اللہ، تو طوطے کی طرح رٹنے سے کام نہیں چلے گا، اس کے تقاضے ادا کرنے پڑیں گے. اسی طرح جب آمینہ کے لال جناب سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا گیا تو صرف کلمہ پڑھنا ہی کافی نہیں، کلمے کے ثبوت کے لیے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے ادا کرنا پڑیں گے. اور تقاضے کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے یہ ہے کہ پھر آپ کا ادب، آپ کی تعظیم، آپ سے محبت، آپ کا اکرام، جن سے آپ نے پیار کیا ان کی محبت، جو آپ کے قریبی رہے ان سے پیار، جو دین آپ لے کر آئے اس کی فرمانبرداری، اس پر یقین. اس میں سے کسی ایک چیز میں بھی اگر بندہ ڈھیلا رہا تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے رسالت کو قبول ہی نہیں کیا ہے. بالخصوص عقائد کے اندر. اس لیے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو اس بات کی طرف بندے کو ابھارتی ہے اور اس کی دلیل پیش کرتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے. اب جملہ تم نے کیا کہنا ہے اور باتیں تم نے کیا کرنی ہیں. اب آپ دیکھیں یہ موضوع بالکل سرکار کے دور مبارکہ میں واضح ہو چکا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھنے والے دو فکریں نظر آتی تھی. ایک کا سارا زور نماز کے اوپر تھا اور ایک کا زور نماز کو مقبول کرانے کے لیے کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ تقاضائے کلمہ کو ادا کرنے کے لیے تھا. اب دو یعنی صحابہ کا گروہ ایک عرصے تک ان کو یعنی ماحول کے اندر برداشت کیا گیا, لیکن جب رب کریم نے حکم دیا تو پھر ان منافقین کو اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا. سورۃ المنافقون کے اندر یہ واضح طور پر موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ بھی ہیں اور انہی کی طرح حلیہ اوڑھ کر ساری صورت اختیار کر کے منافقین بھی ہیں. لیکن اگر سنیے آپ, اگر اللہ اکبر ابو بکر کہتا ہے تو اللہ قبول فرماتا ہے, اور یہی بات عبداللہ بن ابی منافق کہتا ہے تو اللہ قبول نہیں فرماتا. اگر صدیق اکبر یہ کہیں لا الہ الا اللہ, فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی اگر یہ کہیں لا الہ الا اللہ, تو اللہ رب العالمین جل مجدہ ان کے کلموں کو قبول کرتا ہے اور ان کی بات کو مقبول کرتا ہے. لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر یہی جملہ اگر عبداللہ بن ابی کہے تو وہ قبول نہیں ہوتا, اس لیے کہ ابو بکر عمر عثمان و علی وہ ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے تو ادب و تعظیم کے ذریعے اس کے تقاضوں کو بھی ادا کیا. اور عبداللہ بن ابی منافق نے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن کلمے کے تقاضے اس نے ادا نہیں کیے ہیں. اس کے نزدیک ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب ہے وہ ایک فروعی سلسلہ ہے, اس کی اہمیت نہیں ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے نزدیک حضور کا ادب ہی دین کا سب سے حاصل ہے. اس کو یہ سمجھیے کہ منافقین جو تھے وہ نماز پڑھتے, روزہ رکھتے, سارے معاملات کرتے, لیکن ان کے ہر عمل کی تردید قرآن بیان کر رہا تھا. سورہ بقرہ میں دیکھ لیں, سورہ نساء میں دیکھ لیں, سورۃ المنافقون پوری ایک سورت ہے وہ دیکھ لیں. تو انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ ٹھیک ہے ہم سدھرنا چاہتے ہیں, سدھرنا چاہتے ہیں, کلمہ تو پڑھ رہے ہیں, تو اختلاف کلمہ پڑھنے میں نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ پڑھنے میں اختلاف نہیں, بات ہے کہ اس کے تقاضے ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. نماز کربلا میں دونوں خیموں میں پڑھی جا رہی تھی, نمازیں ایک ہی ہیں, اذانیں ایک ہی ہیں, ترانے ایک ہی ہیں, لیکن ایک کا مردود ہو رہا ہے, ایک کا قبول ہو رہا ہے. تو پتا چلا صرف نمازوں سے متاثر نہیں ہوا جاتا, صرف کلموں کی گردانوں سے متاثر نہیں ہوتا, جب تک اس کے تقاضوں پر نظر نہ رکھی جائے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے کلمہ لا الہ الا اللہ ہے, حضرت ابوبکر بھی وہی کلمہ پڑھ رہے ہیں. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ وہی کلمہ پڑھ رہے ہیں, لیکن یہی کلمہ حضور کو دیکھ کر اگر منافقین پڑھتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہوتا. تو جب وہ تھک گئے تو انہوں نے تھک کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کی کہ پھر ہمیں صحیح ڈھنگ بتا دیں. اللہ فرما رہا ہے کہ پڑھ تو رہے ہو لیکن ڈھنگ نہیں آ رہا تمہیں, تلفظ بالکل صحیح ہے, الفاظ و کلمات بالکل صحیح ہے, لیکن اس کا ڈھنگ نہیں آ رہا, اس کے تقاضے نہیں آ رہے. انہوں نے کہا بتا دو پھر تقاضے کیا ہے. تو قرآن نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, تقاضا دیکھنا ہے تو پھر ابو بکر کو دیکھ لینا, تقاضا دیکھنا ہے تو پھر عمر کو دیکھ لینا, تقاضا دیکھنا ہے تو عثمان و علی کو دیکھ لینا. اب منافقین مفسرین لکھتے ہیں کہ منافقین کی پوری جماعت چلی دیکھنے لگی کہ بھائی کلمہ تو ہم وہی پڑھ رہے ہیں جو ابو بکر عمر عثمان و علی پڑھ رہے ہیں, ان میں ایسی کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا کلمہ مقبول ہو رہا ہے, ہمارا کلمہ مقبول نہیں ہو رہا. جب وہ چلے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو فرما رہے ہیں اور ابو بکر عمر عثمان و علی نیچے بیٹھ کر حضور کے چہرے مبارکہ سے جو پانی گر رہا ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں روک رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن تھوک مبارک زمین پر ڈالتے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ اس کے اپنے ہتھیلی پر روک رہے ہیں. رب نے فرمایا یہ ادا لاؤ, یہ ادا لاؤ, یہ کیفیت پیدا کرو, صرف رٹا نہ لگاؤ, دل کو ہمارے محبوب کے ادب کے لیے اس طرح نرم کر کے بھی دکھاؤ.
اب توجہ کیجئے اس بات کے اوپر، جب یہ بات کی گئی تو وہ لوٹے اور وہ کہنے لگے قالو انؤمن کما آمن السفہا، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یہ قرآن میں سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ پہلے انہوں نے تقاضا کیا تھا کہ ہمیں ایمان کا تقاضا بتایا جائے، ایمان کا، جب انہیں ایمان کا تقاضا بتایا گیا کہ دیکھو کلمہ پڑھنے میں اختلاف نہیں، کلمہ تو بالکل ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نظم بھی ایک ہی طرح کا ہے، الفاظ بھی ایک ہی ہے، املا بھی یہ بھی ہے، رسم الخط بھی ایک ہے، ادائیگی بھی ایک ہے، پرونسیشن بھی ایک ہی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے. آج آپ کہتے کلمہ، ہم نے کہا کلمے میں اختلاف کب تھا، پڑھنے میں اختلاف کب تھا؟ وہ تھوڑی کوئی الفاظ آگے پیچھے کر رہے تھے، الفاظ تو بالکل صحیح پڑھ رہے تھے، لیکن اس کے پیچھے جو اس کا معنی تھا، جو اس کے تقاضے تھے، جب منافقین نے کہا کہ یہی کلمہ ہم پڑھے، سوچنے کی بات ہے، تو کافر بنتے ہیں، یہی کلمہ ابو بکر عمر عثمان علی پڑھے تو مومن ہوتے ہیں. اللہ نے فرما کہ مسلمان ہونے کے لیے صرف طوطے کی طرح رٹنا نہیں ہے، دل میں مصطفیٰ کا ادب بھی رکھنا ہے. اگر تمہارا دل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو روکنے سے بیزار ہو گیا، سرکار ہمارے محبوب کے پسینوں کو اپنے ہاتھ میں رہنے سے بیزار ہو گیا، تمہیں اس سے گھن آ گئی، تمہیں اس سے گھن آ گئی، ان کے باپ داداؤں کو حضور کے لعاب اور پسینے سے گنہائی، ان کی ذریت کو نام چمنے سے گنہائی، رب نے فرمانا وہ مومن نہ یہ مومن، اس لیے کہ وہ بھی ایمان کا تقاضا تھا، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے. کہتے یہ انگوٹھا کیوں چومتے ہیں، کیوں چومتے ہیں؟ میں نے کہا کوئی تیرے باپ کے نام پر تو نہیں چومتے، حضور کے نام پر چومتے ہیں، کیوں چومتے ہیں؟ میں نے کہا ہم نے تو دیکھا نہیں، بدقسمت ہیں، جن نے دیکھا وہ تو پاؤں چومتے تھے. جنہوں نے دیکھا وہ تو پاؤں چومتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ایک چچا ہے حارث، جو ایمان نہیں لائے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، تقریباً ساری سیرت کی کتابوں کے اندر وہ بات موجود ہے. حضرات گرامی، جب وہ مسلمان ہوئے زمانے جاہلیت میں، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف دی تھی، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا انہوں نے تو علی اسلام یہدم ما قبلہ، اسلام اپنے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد ساری کفر کی عمارتوں کو، گناہ کی عمارتوں کو مٹا دیتا ہے، لیکن ان کے دل کے اندر ایک قلق تھا، ایک بات تھی کہ حضور نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا. اب وہ ہما وقت حضور کے ساتھ رہتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، جن کا لحاظ حضور بہت فرماتے تھے، اپنے والد کا درجہ انہیں دیا کرتے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ میرا بھائی، میرے بھائی کا بیٹا ابو سفیان، یعنی سفیان بن حارث، وہ بڑا پریشان ہے. پوچھا کہ سفیان تو پریشان کیوں رہتا ہے؟ کہا کہ میں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ میرا کلمہ مقبول ہو گیا. حضرت عباس نے یہ نہیں فرمایا کہ کلمہ تو تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا نہیں، یہ مقبول ہونے کی بات کیا ہے؟ کہنا حضور نے مسکرا کر دیکھا نہیں ابھی تک، حضور نے مسکرا کر دیکھا نہیں ابھی تک. میں پوچھتا ہوں سرکار کے مرتبے کو جو تم نے ستی درجہ دینے کی کوشش کی ہے، ان کی تحریرات میں آگے چلے گا موضوع، سرکار کے رتبے کو اتنا ستی، اتنا عارضی، اتنا غیر ضروری درجہ دیا گیا. صحابہ کہتے کلمہ تو ہم نے پڑھا ہے، دل جب مطمئن ہوگا جب مصطفیٰ مسکرا کر دیکھیں گے ہمیں. اسلام نے بتایا کہ رسول کی مسکراہٹ وہ ستی منصب نہیں ہے، ایمان کی اصل اور بنیاد ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل اصول بندگی استاد ور کی ہے. حضرات گرامی توجہ فرمائیے، حضرت عباس بھی پھر دیکھیے، وہ یہ نہیں کہتا تو نے کلمہ پڑھ لیا 10 دفعہ اور پڑھ لے. فرمایا نہیں نہیں اچھا بس دیکھ، تو میرے ساتھ ساتھ رہنا، جس دن میں سرکار کو مائل بکرم دیکھوں گا تو تیرا کام کروا دوں گا. تو صحابہ بھی یہ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایسا وسیلہ لایا جائے جس سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا رحمت جو ہے اس کا رخ اس جانب ہو جائے. جس وقت سرکار فتح مکہ سے لوٹتے ہیں، طائف کے بنو ثقیف اور بنو حوازن قبیلے نے سرکار کو جنگ کا چیلنج دیا، سرکار مدینہ شریف جانے کی بجائے طائف کی طرف روانہ ہوئے. حنین کے مقام کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مارکہ ان کے ساتھ ہوا، جس کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے. اب جب یہ مارکہ ہوا ہے، اس میں بھگدڑ بظاہر مچ گئی تھی، اور بھگدڑ یوں مچ گئی تھی کہ کافروں نے چٹانوں کے پیچھے چھپ کر مسلمان کو اندر آنے دیا. جب مسلمان اندر آ گئے انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا. اب بھگدڑ مچ گئی، پتا نہیں چلتا تھا کہ اپنا کون ہے دوسرا کون ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کوئی اس وقت بھاگے گا نہیں، پیٹ نہیں دکھائے گا. حالانکہ کوئی طبیعتاً نہیں بھاگ رہا تھا، لیکن اپنی پوزیشن تو لینی ہے نا کہ پیچھے جا کر پھر آنا ہے اور دیکھنا ہے کہ جو مجھ سے ٹکرا رہا ہے وہ ہمارا ہے یا ہمارا نہیں ہے. کہ ایسا تو نہیں کہ ہماری تلوار اس بندے پر اٹھ جائے جو سردار کا کلمہ پڑھنے والا ہو تو صحابہ پوزیشن لینے کے لیے پیچھے ہٹے کیونکہ گڈ مڈ ہو گیا تھا, اختلاط ہو گیا تھا, غلط ملط معاملہ ہو گیا تھا, ایک دوسرے سے ٹکرا گئے تھے, ایک دوسرے سے ٹکرا گئے تھے. اور یہ معاملات جو ہیں خاص طور پر کہ جس کو میں ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جب حنین کے اندر یہ بھگدڑ کا سلسلہ بن گیا تو سرکار دو عالم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ آپ زور سے اعلان کریں اور اعلان کر کے اس بات کو پکاریں کہ جتنے لوگ پیچھے گئے وہ آئے ہیں. حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے پیچھے ہٹ رہے تھے. دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سچے نبی ہیں سفید دراز گوش پر سوار تھے اور آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی, آپ پیچھے کی طرف نہیں جا رہے تھے, کفار کے لشکر کے اندر داخل ہو رہے تھے اور آپ کی زبان پر یہ ترانہ تھا انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. یہ بخاری کے اندر موجود ہے. میں نے کہا کیا ترجمہ کر کے جاتے ہو یہاں پر, کیا ترجمہ کرتے ہو؟ اب یہ کہتے ہیں سورہ یاسین کے اندر موجود ہے کہ وما علمناہ الشعر, ہم نے آپ کو شعر کی تعلیم نہیں دی. تو پتا چلا حضور کو شعر شاعری کی تعلیم نہیں دی گئی. میں نے کہا شعر شاعری یہاں پر بکواس کے معنی میں ہے, بنڈل بازی کے معنی میں ہے. حضور کو علم جو دیا گیا وہ بنڈل بازی کا نہیں, یقینی دیا گیا ہے. اگر تم وزن شعری کی بات کرتے ہو تو مصطفیٰ نے تو خود شعر پڑھا ہے, انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. یہ سورہ یاسین کی آیت پڑھ کر جو کہتے ہیں کہ حضور کو علم شعری نہیں تھا, شعر کا علم نہیں دیا گیا تھا, اشعار کا علم نہیں دیا گیا علم غیب پر. اور میں نے کہا شرم کرو, جہاں پر شعر کی نفی کی جا رہی ہے اس کے تحت مفسرین کو پڑھو کہ وما علمنا الشعر وما ينبغي له, یہ کس معنی میں کہا جا رہا ہے؟ یہ اس معنی کے محبوب, یہ جو بنڈل بازیاں کرتے ہیں, یہ جو باتیں گھڑتے ہیں کفار, شعر شاعریاں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بھی قرآن کو شعر شاعری بنائی ہے, تو ایسی بنڈل بازیاں ہم نے آپ کو نہیں سکھائی. آپ پر جو قرآن اترتا ہے وہ ان کی طرح بنڈل بازی کے اشعار نہیں ہے, وہ یقینی کلام ہے, رہا نفس پاکیزہ حقیقی مضمون پر مبنی اشعار. اس سے مصطفیٰ کو محروم نہیں کیا گیا, مصطفیٰ خود پڑھ رہے ہیں انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. یہ شعر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بجرستہ نکلا ہے اور دیکھو وزن شعری کے ساتھ ہے, انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اور ترجمہ کیا تھا؟ تلوار میرا آقا لہرا رہے ہیں. نبی کبھی بزدل نہیں ہوتا, نبی بزدل نہیں ہوتا, تلوار لہرا رہے ہیں. وہ 1907 میں مردار ہوا مرزا غلام احمد قادیانی, وہ جھوٹا لعین اور اس کے ماننے والے لعین اور اس کو سپورٹ کرنے والے لعین, اس لیے کہ جو مرزائیت کا فروغ کرے گا وہ ہمارے دھمکی دینے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ قانون قدرت ہے, جب تک لوگ خدا کے خلاف بولے تو وہ سمد ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ ڈھیل دیتا ہے. لیکن جب اس کے محبوبوں کی عزتوں کی چادروں پر کوئی فرعون ہاتھ بڑھاتا ہے تو پھر اس کا قانون قدرت حرکت میں آتا ہے اور اس کو پیوند خاک کر دیتا ہے. تو جل سے جلوس سے کچھ نہیں ہوگا, مرزائیت کے اس جملے سے تمہیں توبہ کرنی پڑے گی. ہم کوئی بی ٹیم نہیں ہے, ہمارے گردنوں پر جو بوجھ ہے وہ امام حسین کے احسان کا ہے. اب آپ سنیے اس بات کو توجہ کے ساتھ. مرزا غلام احمد قادیانی وہ مردود جس وقت اس نے شیخ الاسلام حضور مجدد پیر مہلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کو مناظرے کا چیلنج کیا تھا, پیر صاحب جس دن مناظرہ تھا, جیسا جمعے کے دن مناظرہ ہے, پیر صاحب گرڑا شریف سے نکلے بدھ کے دن, تو لاہور کی گلیوں میں چوکنگ تھی کہ پیر مہلی شاہ صاحب مناظرے سے فرار. آپ نے فرمایا ابھی تو مناظرہ ہی نہیں ہوا, اب تو دو دن کے بعد یہ ساری سلسلے ہونے والے ہیں. وہ بھاگ گیا اور اس کی کتابوں میں عقیدۃ الوحی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے, روحانی خزائن موجود ہے اس کے. وہ کہنے لگا جی مجھے وحی آئی تھی معاذ اللہ. کہا کیا وحی آئی تھی؟ کہا وحی آئی تھی کہ پیر مہر علی پشاور کے اڑیل پٹھانوں کو لے کر آیا ہے اور وہ کہیں میرا کام نہ کر دے, میرا کام نہ کر دے. سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں اس کے غلاموں کا غلام ہوں, میں بالکل بے باک ہو کر میدان میں آ گیا اور قرآن تو نبیوں کے بارے میں کہتا واللہ یعصمک من الناس, انہیں تو کوئی کافر کوئی مخالف ضرر نہیں پہنچا سکتا, تیرا میدان سے بھاگنا ہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ تو مصطفیٰ سے ہمسری کا کیا دعویٰ کرے گا. ہم تو مصطفیٰ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہے, تو ہمارا نہیں سامنا کر سکتا, تو مصطفیٰ سے گندا کیا لگائے گا.
تو سرکار دو عالم نے حنین کے میدان کے اندر تلوار لہرائی، بخاری کے اندر ہے. لوگوں کو ہمارے الفاظ سخت لگتے ہیں، جب حضور کے علم پر یہ بھونکتے ہیں تو وہ اعتراض تم کو پسند ہے؟ بولیں گے سخت، کیونکہ ہماری نرمی اس کے لیے جو عاشق ہے، اور ہماری سختی اس کے لیے جو اس کا شب و روز حضور کے علم پر تانے کے لیے گزرتا ہو. کھول کے سن لیے، ہم نے کسی جماعت کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. جو ان کا وفادار ہے ہم اس کے غلام ہیں، اس کے خادم ہیں. تو جماعت کی بنڈل بازی اور ملائیت کے خول سے نکل کر اس حقیقی تصور کو اور اس حقیقت پر یقین رکھنے کی کوشش کیجیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو حنین کے میدان کے اندر آئے تو سرکار کے ہاتھ میں تلوار تھی. حضرت عباس کہتے ہیں، مسلم شریف میں موجود ہے، میں نے دیکھا سرکار تلوار لہرا رہے تھے. بعض جو بالکل ہے نا، وہ کہتے ہیں حضور نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا. میں نے کہا حضور نے اللہ کے فرمان برداروں کو کچھ نہیں کہا. یہ تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ سرکار دو عالم نے تلوار لہرائی اور حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ پیچھے بھاگ رہے تھے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دراز گوش کو ایڑی لگا کر آگے سے آگے بڑھ رہے تھے. اور سرکار نے ان سے کہا، یہ تو سرکار کے والدین کے ایمان پر جب ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے تو وہاں ساری بات آئے گی، لیکن ضمناً ایک بات ابو سفیان بن حارث کی تو میں ذکر کر رہا تھا. سرکار نے کافروں کو کیا کہا؟ تم کس کو بھگانے کی بات کر رہے ہو؟ تم کس کو ڈرانے کی بات کر رہے ہو؟ انا النبی لا کذب، میں سچا نبی ہوں، میں سچا نبی ہوں، اور میں سچا نبی تو ہوں ہوں، لیکن انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا بھی ہوں، میں عبد المطلب کا. توجہ سے سنیے، جناب سید عالم نے شیر کے پہلے مصرے میں اپنی حقانیت کی مضبوط دلیل نبی ہونے کو پیش کیا، اور دوسرے مصرے کے اندر عبد المطلب کا بیٹا ہونا کیا. نبی جہالت کی نسبتوں کا قائل نہیں ہوتا، نبی توحید کا سب سے بڑا سفیر ہوتا ہے، اور نبی نے نبوت کے ساتھ سیدنا عبد المطلب کا نام لے کر بتا دیا کہ نبوت کی تطہیر اتنی ہے کہ جن کی پشتوں میں میں آیا وہ عبد المطلب بھی پاکیزہ ہے اور صاحب ایمان ہے. صاحب، اب جو سرکار کے والدین کے بارے میں بات کرے تو اس نے ایمان کا تقاضا نہیں ادا کیا، ایمان کا. اور میں آپ کو حوالہ نوٹ کرا رہا ہوں، کہ فرقہ واریت نہیں ہے، فتاوی دارالعلوم دیوبند، فتاوی دارالعلوم کتاب الامامت، اس میں سوال لکھا ہوا ہے کہ ہمارے خطیب صاحب سرکار کے والدین کو کافر کہتے ہیں. اگر یہ سوال نہ ہو تو کل اپنے مولوی صاحب کو یہاں لے آنا، اور ہو تو پھر وہی رہنا، ورنہ مجمع تیار ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ بات نہ ہوئی، ٹھیک ہے، اگر بات نہ ہوئی، اس لیے کہ جسے سرکار کے گھرانے کا لحاظ نہیں اس کے ہمیں کیوں لحاظ ہو سکتا ہے. اور نمازوں کے نام پر ایمان مت دو، نمازیں سیکھنی ہے تو ان سے سیکھو جن کے عقیدے درست ہوتے ہیں، جو سرکار کے گھرانے کے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم تو یوں ہی جا رہے ہیں، میں نے کہا یوں جانے سے کچھ نہیں ہوتا. سرکار قرآن کہتا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن جو جس کے ساتھ چلتا تھا اسی کے ٹھکانے میں جائے گا، جس کے ساتھ چلتا تھا اسی کے ٹھکانے میں جائے گا. توجہ کیجئے، پونے عزیز الرحمان دیوبندی نے بات لکھی ہے، اس سے سوال پوچھا گیا کہ ہمارے خطیب صاحب ہے وہ کہتے ہیں سرکار کے والدین کافر ہیں، اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ اس نے جواب یہ دیا، دو حدیث نقل کی اپنی طرف سے، اور اس کی غلط تعبیر امت کے تسلسل کو چھوڑا، امت نے اس کی تعبیر اور اس حدیث کا جو صحیح رخ اور اس کے صحیح نظریے اور اس کے صحیح ترجمے کو واضح کیا ہے، اس سے جان چھڑا کر یہ بات لکھی کہ ہاں نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی. معاذ اللہ، الیعوذ باللہ، سرکار اپنے دادا کے بارے میں جملہ کہتے ہیں کہ میرے دادا وہ ہیں، فرما مجھے تم بھگا نہیں سکتے، میں سچا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. سرکار کسی کافر کے نام پر فخر کریں گے؟ معاذ اللہ، بولیے، کسی کافر کے نام پر فخر کریں گے؟ تو توجہ کیجئے، اس لیے انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، تقاضا ان کے پاس نہیں ہے. سنی کلمہ پڑھتا ہے تو تمہارے پاس تقاضا ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہے. کہا کیا؟ ہم کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئینے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. توجہ کیجئے میرے دوستو اس بات کے اوپر، یہ حوالے آپ نے نوٹ کرنے، ذمہ داری کے ساتھ، یہ تفرقے کے لیے نہیں ہے، یہ غلط پروپیگنڈے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ صحیح رخ کو متعین کرنے کے لیے ہے. توجہ کیجئے، جب یہ بھگدڑ مچ گئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے
جب یہ جملہ کہا تو حضرت عباس کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، اتنے میں سرکار کہتے تھے آگے چلو آگے چلو آگے چلو اور آگے لڑو، تو حضرت عباس کہتے ہیں میں ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ سفیان کہاں پر ہے، جس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ سرکار میں کلمہ پڑھ رہا ہوں لیکن ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے راضی نہیں ہوئے ہیں، اللہ اکبر. اب ذرا توجہ سے سنیے، توجہ سنیے، جو ان کے لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، میں مجلس میں آئے ایک مجلس کے اعتبار سے ان کا احترام ضروری ہے، لیکن جو میں حوالے دوں گا اس کی تحقیق کر لینا، اور تحقیق کے بعد بات وہی نکلے تو مرغے کی ایک ٹانگ نہیں رکھنا بلکہ گنبد خضرا کی طرف روانہ ہو جانا. میرا مرید بھی نہیں بننا، نہ میرے پیچھے کبھی نماز پڑھنا، اپنی آخرت ضرور ٹھیک کر لینا بس. ہاں، آخرت مصطفیٰ کی محبت کو دل میں بسانے سے ہوتی ہے، اور محبت کا تقاضا ڈانٹ نہیں رہا، ڈانٹ نہیں رہا، تنقید نہیں کر رہا، بڑے احترام سے یہ بات کر رہا ہوں، میری بات سن لیجئے کہ بات یہ کر رہا ہوں کہ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو ان کا ہے ان کے گن گائے جائیں، اور جو ان کا بے ادب ہے اس کو ہٹایا جائے. یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے. محبت اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، جہاں محبت ہے وہاں بغض نہیں ہے، اور جہاں بغض ہے وہاں محبت نہیں ہے، جہاں توہین ہے وہاں ادب نہیں ہے، اور جہاں ادب ہے وہاں توہین نہیں ہے. فاروق اعظم کا عشرہ منانا جائز؟ سرکار کے میلاد سے کیوں آ جاتی ہے؟ کیا لفظ میلاد حدیث میں نہیں؟ جامع ترمذی میں باب موجود ہے، باب و میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں یہ بریلویوں نے گڑا ہے. میں نے کہا اچھا چلو، امام ترمذی بھی پھر بریلوی تھے تو دیوبندی کہاں پر ہے پھر؟ امام ترمذی نے فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں باب باندھا ہے، باب و میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے میلاد پر. میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ منصف مزاج ہیں، آپ کی عزت میرے سر آنکھوں پر ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، یہ کون سی تہذیب ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے نام پر ریلی نکالی جائے اور میلاد کے جلوس میں پتھر مارا جائے؟ یہ توجہ کریں اس بات پر، اس کے پیچھے کوئی اور عزائم ہے. اس عزائم کو رضوی پنپنے نہیں دیں گے انشاءاللہ، ہم پنپنے نہیں دیں گے، ہم اس کو مانیں گے جو مصطفیٰ. ہم فاروق اعظم کو مانتے ہیں لیکن عمر ہونے کی وجہ سے نہیں، مصطفیٰ کا غلام ہونے کی وجہ سے. ہم ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں لیکن اس لیے نہیں کہ وہ ابو بکر ہیں، ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، نہیں، حضور کے غلام ہیں. ہم عثمان غنی کو مانتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ فان اور سخی تھے، نہیں، اسرن جو مانتے ہیں وہ مصطفیٰ کے غلام ہیں. علی کو علی کہتے ہیں اس لیے نہیں کہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، بنو ہاشم ہے، نہیں، اسرن مصطفیٰ کے غلام ہے کہ تیبان صحیح افضل. ارے مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے؟ تو نسبت مصطفیٰ، تقریری جوش نہیں بیان کر رہا میں، یہ نظریہ بیان کر رہا ہوں اور یہ حقیقت ہے، صحابہ نے اسی سے چیزوں کو پرکھا ہے اور یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، کہتے والد صاحب ایمان لانے کے بعد کہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. فرمایا تو میری تلوار کے نیچے آتا تو بچ کر جاتا بھی نہیں، پھر بچ کر جاتا بھی نہیں. یہ صدیق اکبر نے غلامی کا شوق دیا، فاروق اعظم نے ماموں کا سر اتارا اور لا کر حضور کے سامنے پیش کر دیا، کہہ لگا حضور یہ آپ کے خلاف بھونکتا تھا اس لیے میں نے اس کی گردن اتار دی ہے. تو صحابہ کرام نے غلامی کا حق ادا کیا، انہوں نے نمازیں نہیں دیکھی، مصطفیٰ کا چہرہ پہلے دیکھا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پہلے دیکھا ہے. تو جب حضرت عباس نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بشارت دے رہے کہ آگے بڑھو آگے بڑھو، جنت کی بشارتیں، آگے بڑھو، تو کہتے اس وقت میں نے دیکھا کہ میرے بھائی کا بیٹا، حارث کا بیٹا سفیان، وہ کہاں پر ہے؟ دیکھا وہ دور تھا تو میں نے اشارہ کیا جلدی آ جا، جلدی آ جا قریب، جلدی آ جا قریب. وہ جلدی قریب آ گئے، ان کے کان میں کہا حضور کے آگے جا کے لڑ دینا. سفیان کہتے ہیں کہ میں آگے ہوا اور سرکار کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر میں کافروں سے لڑ رہا ہوں. کہتے ہیں جب حضور نے مجھے دیکھا، اور حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا اور نگاہوں کی طرف دیکھا کہ سرکار کہاں دیکھ رہے ہیں، سرکار کی نظر سفیان بن حارث پر پڑی. کہتے میں قریب گیا، حضرت عباس کہتے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جا کر کہا حضور دیکھیے سفیان کیسے اخلاص سے لڑ رہا ہے، کیسے اخلاص سے لڑ رہا ہے حضور، کیسے اخلاص سے لڑ رہا ہے. سرکار نے فرمایا ہاں چچا جان اخلاص سے لڑ رہا ہے. سرکار فرمایا، حضرت عباس کہتے ہیں حضور یہ آپ سے بہت پیار بھی کرتا ہے، پیار بھی کرتا ہے. سرکار نے فرمایا میں بھی پیار کرتا ہوں. کہہ لگے حضور لیکن یہ اب یہ جنگ کے دوران باتیں ہو رہی ہیں. کہتے حضور لیکن یہ کہتا ہے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں آپ کو بڑی اذیت دی ہے اور اب یہ کہتا ہے کہ میں مومن کامل ہوا کہ نہیں ہوا، آپ مسکرا نہیں رہے ہیں. تو حضرت عباس کو حضور نے فرمایا پھر کہ حضور کو بشارت عنایت فرمائیے نا. جیسا سفیان ابو سفیان کے لیے کہا تھا کہ ان کو بشارت دیجئے، تو سرکار نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، فرمایا کہ حضور اس سفیان کے لیے بھی بشارت دیجئے، سرکار نے دور سے آواز دی، او میرے بھائی یا اخی. حضرت سفیان کہتے ہیں جب یہ جملے میرے کانوں میں آئے نا، حضور نے مجھے بھائی کہا، حضور نے ان کو بھائی کہا، انہوں نے حضور کو بھائی نہیں کہا، سمجھے آپ، حضور نے ان کو بھائی کہا، انہوں نے حضور کو بھائی نہیں کہا، نہیں سمجھے آپ، حضور نے ان کو بھائی نہیں کہا. ابے بھائی کہنا تو بہت دور کی بات ہے، قرآن نے اگر اخن آد کہا ہے نا تو وہ قومی زبان میں کہا ہے. ایک بات خاص طور پر آگے بڑھ کر نبی کو بھائی کہنا یہ کبھی ادب کے تقاضوں میں سے نہیں رہا، ادب کے تقاضوں میں سے نہیں رہا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ مذہبی اخوت کے معنی میں ہو تو الگ مسئلہ ہے. اب آپ دیکھیں سرکار نے ان کو بھائی کہا لیکن انہوں نے بھائی نہیں کہا آگے سے. اور یہاں پر انوار اللہ شاہ صاحب حیدرآبادی بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، انوار احمدیہ میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کو بھائی کہنا تو دور کی بات ہے، حضور کو باپ کہنا جائز تھا لیکن اللہ نے اس سے بھی منع کیا. حضور کو باپ کہنا جائز تھا لیکن اللہ نے اس سے بھی منع کیا. کہ کیوں؟ کہ قرآن سورہ احزاب میں کہتا ہے کہ نبی کی عورتیں جو ہے وہ امت کی ماں ہیں. قرآن کہتا ہے کہ نبی کی ازواج جو ہیں وہ امت کی، اور حضور ہمارے کیا ہوئے؟ باپ. تو حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پھر دیکھو لیکن قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، باپ ہونا بنتا تھا لیکن قرآن نے باپ کہنے کی بھی اجازت نہیں دی. تو جب باپ بننے کا ایک فلسفہ تھا اس پر باپ کہنے کی اجازت نہیں دی تو منہ چڑھ کر حضور کو بھائی کہنا یہ کہاں کا جواز ہے؟ تو سرکار نے کہا اے میرے بھائی، جس میں ادب آیا ہو نا اور جو حضور سے برابری کے تصور میں اگر وہ گندا ہو گیا ہے تو میری تقریر اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اگر وہ غلامی رکھتا ہے تو ایک ایک جملے اس کو سمجھ میں آ رہے ہوں گے. کیونکہ جب سرکار زمین پر تھوک رہے ہیں، لعاب ڈال رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر ہاتھ پر روک کر اس کو چہرے پہ مل رہے ہیں. یہ بات عبداللہ بن ابی کو نہیں سمجھ میں آ رہی لیکن سارے صحابہ کو اتنی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر حضور کے جسم مبارکہ سے گرے ہوئے پانی کو صحابہ اگر اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں تو پیچھے والے کو اتنے سمجھ میں آ گئی، اس نے کہا لا تیرا ہاتھ لا، مجھے تو پانی نہیں ملا، میں تیرے ہاتھ پر رگڑ کر ہی ہاتھ اپنے سینے پر لگا لوں. سرکار نے یہ نہیں کہا کہ ابھی ابھی بت پرستی سے توبہ کی تم نے اور یہ کس چکر میں تم پڑ گئے، نہیں، جو عشق صحیح تھا اس سے منع نہیں کیا گیا، جو سمتیں غلط تھی اس سے منع کر دیا گیا. اب انہیں کہا کہ ایمان لانا ہے تو ایسے لاؤ جیسے صحابہ لائے، انہوں نے کہا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو پاگلوں کی بات ہے، بھائی نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو صحیح ہے نا، اب کیا تھوک کو بھی ہاتھ میں لے، کیا اب کیا جناب جو ہے کہ وہ پسینے کو بھی ہاتھ میں لے، اب کیا جناب جو ہے کہ وضو کے پانی کو بھی ہاتھ میں لے؟ اللہ نے فرمایا تمہاری مرضی، ایمان تو ایسی ہوتا ہے، تمہارے باپ کی دکان نہیں ہے ایمان ہمارا ہے، لانا تو اس طریقے سے لاؤ. سمجھا آپ، جتنا زور تمہیں پر لگ رہا ہے تو وہ حضور کی محبت میں لاؤ، کیونکہ اللہ نے قانون یہ بنایا کہ جب حضور میرے محبوب کے پسینے سے تمہارا دل لگ جائے اور نفرت نہ ہو، اور نفرت ظاہراً ہے بھی نہیں، اس لیے کہ پسینے سے گھن آتی ہے میرے آقا کی بشریت کے لیے. اللہ رب العالمین نے مادہ حسن بھی ایسا بنایا تھا کہ وہ پسینہ جتنا گرتا تھا اتنی مشک عمر کی خوشبو آیا کرتی. اور حضرت امام بصری نے فرمایا کہ منزہ عن شریک فی محاسنہ، حضور اپنے کمالات میں اپنا کوئی شریک ہی نہیں رکھتے. فجوہر الحسن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو جس مٹی سے گوندا گیا ہے اور جو آپ کی تخلیق کا مادہ اور جوہر ہے، فرما غیر منقسمی، وہ آپ ہی کے لیے، کسی اور میں تقسیم بھی نہیں ہوا ہے، کسی اور میں. تو فرمایا کہ ایک تو میرے محبوب کے لعاب، تھوک میں نفرت ہوتی ہے لیکن یہ میرے محبوب کا لعاب ہے، اور پھر اس میں ہم نے تنفر اس میں بھی نہیں رکھا. تو فرمایا یہ کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ تو پاگلوں کی بات ہے. قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے. اللہ فرمایا جس کو تو بیوقوفی کہہ رہا ہے نا، میں اس کو ایمان کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ایمان کی ڈگری تو نہیں دے گا، میں دوں گا. اور میں کہہ رہا ہوں یہ جو تلوے چاٹ رہے ہیں یہی مومن ہے، اور جو وہ لمبے سجدے کر رہے ہیں ان میں ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لمبے سجدے کب کام آئیں گے؟ جب سجدے مجھے ہوں گے اور دل مصطفیٰ کی محبت میں تڑپ رہا ہوگا. انہوں نے بھی ریزلٹ نکالا ہوا ہے، نہیں یہ سلام کھڑے ہو کر پڑھنے کا یہ تو پاگلوں کا طریقہ، یہ تو انگوٹھا چومنا پاگلوں کا طریقہ. میں نے کہا ڈگری تم سے نہیں چاہیے، کیونکہ تمہارے پہلے بھی لوگ ڈگری مانگ رہے تھے اور انہوں نے کہا جناب یہ تو طریقہ ہے، تو پاگلوں کا طریقہ ہے. اب مجھے بتائیے کہ تھوک کو ہاتھ پر لینا یہ بظاہر کوئی سنجیدگی ہے؟ انہوں نے بظاہر عقل سے دیکھا، اور صحابہ نے عقل کو ہٹایا اور عشق سے دیکھا.
اور فرق اس میں ہے، عقل برابری لاتی ہے اور عشق غلامی لاتا ہے. اس لیے فرما کے مصطفیٰ کو عقل سے نہ دیکھو، دل کی نگاہوں سے دیکھو. عقل لاؤ گے تو رعونت آئے گی، دل لاؤ گے تو غلامی آئے گی.
دل کو جو عقل دے خدا ان کے گلی سے جائے گی، ان کی گلی سے. تو مصطفیٰ کے لیے یہ نہیں، مصطفیٰ کے لیے یہ ہے، اس کو جب یہاں حضور آ جائیں گے تو یہ تابع ہو جائے گا، یہ تابع ہو جائے گا. مرکز یہ نہیں ہے، مرکز ایمان کا کیا ہے بولیے، کیا ہے بولیے، دل ہے. تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا. اور آج بھی آپ کے سلام کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے تھے، آج انگوٹھا چومتے تھے سمجھ میں نہیں آتے. میں نے کہا ان کو، ہم تو انگوٹھا چوم رہے ہیں، وہ تو تھوک کو چاٹتے تھے. ہم تو انگوٹھا چوم رہے ہیں، وہ تو نالین کو چاٹتے تھے. ہم تو انگوٹھا چوم رہے ہیں، وہ تو جبوں کے پانی کو چاٹ رہے تھے. میں نے کہا ہمیں وہ نہیں ملا، نام ملا. ہم نام کو چوم رہے ہیں، جو نیت وہاں تھی وہ نیت یہاں پر ہے.
انہوں نے کہا ہم ایسا نہیں کر سکتے یا اللہ، ہم صرف نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ نے کہا نکل پھر یہاں سے تو، کیونکہ ایسی نماز کی ضرورت نہیں. ہم نے تعداد نہیں بڑھانی، ہم نے وفادار بڑھانے. اس لیے کہ سو سو غداروں کی بجائے ایک وفادار چاہیے. اب آپ دیکھیے، میں آپ کو بات بتاؤں کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں توحید کا اعلان کیا، حق بتایا، حق بتایا، تو اس وقت کچھ لوگوں نے جا کر شکایت کی آپ کے چچا ابو طالب سے، اور کہنے کہ اپنے بیٹے کو ذرا، اپنے بھتیجے کو ذرا سمجھاؤ کہ تھوڑی نرمی کریں، تھوڑی جیسے ہمارے وہاں دیڑھ شانے ہوتے ہیں گلی کے، کہ ذرا سمجھا، تھوڑی آواز کم رکھے، تھوڑا تھوڑا یہ کریں. اس میں نکلے یہاں سے آواز کم رکھے. کوئی بھجن ہو رہا ہے یہاں پر، سرکار کا ذکر ہو رہا ہے، برکت ہی برکت ہیں. اب ذرا توجہ رکھیں یہاں پر میری. تو یہ ڈیڑھ شانے ہوتے ہیں، اور ڈیڑھ شانے اس ڈیڑھ شانے گری کے اندر اپنا ایمان بھی کھوتے ہیں. پھر وہ نظریے کو نہیں دیکھتے کہ نظریہ کیا ہے، وہ اپنی چودراہٹ کو دیکھتے. دو کہتے ہیں یار ہم آئی منو میں ایک بات ایسی محبت میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ ذرا دیکھ لو. میں نے کہا نا 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 نا، ڈیڑھ شانہ نہ بننا، نظریے کو دیکھنا. میری تقریر کو غلط رخ نہیں دینا. جو مزاج بتا رہا ہوں وہ میرے لیے بھی لازم ہے اور آپ کے بھی لازم ہے. توجہ کیجئے میرے دوست اس بات کے اوپر، اور یہ بات کو سمجھنے کے لگے. ہم صرف نماز پڑھیں گے، کمپرومائز ہو رہا ہے. ہم صرف نماز پڑھیں گے، یہ پسینہ کا ادب ہم نہیں کر سکتے، پسینے کا ادب ہم نہیں کر سکتے. ہاں یہ ابو بکر کر رہے ہیں، کرتے رہے، ہم نہیں کر سکتے. ہم صرف نماز پڑھیں گے، پہلی صف میں آئیں گے، تکبیر اولا کے اندر آئیں گے، سب کچھ ہم کریں گے، لیکن یہ پسینہ اور یہ لعاب ہم سے نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا پھر وہ نماز بھی نہیں چاہیے. کہا کیوں؟ تو جواب یہ آیا کہ ایمان کا تقاضا ہم بتائیں گے، اس کو تم مانو گے یا تم خود بناؤ گے؟
تم بناؤ گے. ہم نے تو محبوب کی ادائیں بنائی اس لیے ہے کہ جو ہمارا ہوگا وہ ہمارے کہنے سے، ہمارے محبوب کے ادب سے پیچھے نہیں ہٹے گا. اور ہمارے محبوب کا ادب وہ ذات مصطفیٰ کا ادب نہیں، ہمارے ہی حکم کی تعمیل ہے.
سرکار نے کہا، حضرت عباس نے کہا حضور یہ آپ کا بھائی، حضور یہ آپ کا بھائی سفیان بن حارث، جو یہ آپ کی محبت میں تڑپتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہتا ہے حضور مجھ سے راضی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا چچا جان میں تو راضی ہوں. کہ حضور کو بشارت دے دینا. سرکار نے فرمایا یا اخی، حضرت سفیان بن حارث کہتے ہیں کہ جب میرے کانوں میں یہ جملہ آیا تو مجھے روئے زمین کے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی لگا. کہتے میں پیچھے گھما، اور گھوم کر جب میں آیا مجھے سوجا کچھ بھی نہیں، میں مصطفیٰ کے قدموں میں گر گیا. ہم نے انگوٹھے چومے تو تم نے بدعت کا فتویٰ لگا دیا. وہ قدموں پر گرے ہیں، پاؤں کی تلیوں کو چوم رہے ہیں.
سرکار نے اعلان فرمایا کون جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے؟
صحابہ نے کہا ہاں. فرمایا دیکھو جو میرا پاؤں چوم رہا ہے یہی جنتی ہے.
میرے کہنے کا مقصد یہ کہ ایمان کا تقاضا سمجھیے آپ، ایمان کا تقاضا سمجھیے آپ، اور ایمان کے تقاضے کو جاننا ضروری ہے کہ اس تقاضے سے ایمان لایا جائے. اب میں بات کو مڈل میں لا کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ حضرات انبیاء اکرام کو جب اللہ رب العالمین جس کے ذریعے اپنی توحید کو آگے بڑھاتا ہے، اس کو اتنا سترا بناتا ہے کہ اس کے تھوک میں بھی خوشبو ہوتی ہے، اس کے پسینے میں بھی خوشبو ہوتی ہے. وہ جس جگہ جسم سے کپڑا لگ جائے وہ کپڑا بھی خوشبو والا ہو جاتا ہے. اس میں گمراہی اور نفرت کہیں پر نہیں ہوتی، گمراہی اور نفرت بولیے کہیں پر نہیں ہوتی. اب قرآن کریم فرقان حمید یہ بات ذکر کرتا ہے، اور ذرا توجہ سے اس بات کو آپ سنیے. میں جلدی سے اس موضوع کو مکمل کر لیتا ہوں، تھوڑا سا وقت میرے پاس ہے. کہ اللہ رب العالمین نے ہدایت کے لیے دو چیز رکھی ہے، یعنی خالق کائنات نے جس طرح ظاہری چیزوں کے ادراک کے لیے، جو ظاہری چیزیں نظر آتی ہیں اس کے لیے اللہ نے آنکھ رکھا ہے. کسی چیز کو پانے کے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. ایک ظاہر ہے بولیے اور ایک باطن ہے. تو خالق کائنات نے جس طرح مادی چیزوں کے ادراک کے لیے آنکھیں رکھی ہیں، کیا ہے بولیے؟ آنکھیں رکھی ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین نے مانوی چیزوں کے لیے، جو پیچھے ایک راز ہے جو باطن ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے فطرت کو رکھا ہے. دو چیزیں، یعنی ظاہری کی چیزوں کو آپ کب جانتے ہیں؟ کہ جب سامنے کی چیز روشن ہو اور آپ کی آنکھ بھی روشن ہو. جب یہ دونوں مل جاتی ہے، جب یہ دونوں مل جاتی ہے تو آپ سامنے کی چیز کو پرکھ لیتے ہیں، پا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح حق کو پانے کے لیے اللہ رب العالمین نے فطرت کو رکھا ہے. کس کو رکھا ہے؟ اور ہر انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے فطرت کو نیک طور پر رکھا ہے. یعنی ہمارے اندر، یوں سمجھیے مختصر طور پر جلدی سے، اللہ نے ہمارے اندر اپنے تین نمائندے رکھے ہیں، ایک عقل، ایک ضمیر، ایک فطرت. فطرت میں اللہ نے اپنی محبت کو رکھا ہے، فطرت میں اللہ نے اپنی محبت کو رکھا ہے. ضمیر کے اندر اللہ رب العالمین نے پرکھنے کی چیزوں کو رکھا ہے اور عقل کو فیصل بنایا ہے. اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ جب یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک فیل ہو جائے یا کام کرنا چھوڑ دے تو پھر اللہ کرم بالا کرم ہم پر یہ کرتا ہے کہ خارج میں پھر نبیوں کو بھیجتا ہے. اب دو قسم کے نمائندے اللہ کی طرف سے، ایک ہمارے اندر ہے، ایک باہر ہے. باہر نبی آتے ہیں اور اندر فطرت ہے. اندر کیا ہے؟ فطرت ہے. فطرت چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، ہر ایک کے اندر اللہ کی محبت کی تڑپ موجود ہوتی ہے. جو فطرت کے چراغ کے اندر وہ نور جل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب یہ حالات کے گرد و نواح کے حالات کی گرد سے جب یہ چراغ اللہ کی محبت کا بجھنے لگتا ہے تو اللہ سامنے نبی کو بھیجتا ہے اور نبی اپنی تاثیر اللہ رب تاثیر نبوت سے اس کو فیض عطا فرماتا ہے اور اس کے ظاہر کو بھی روشن کرتا ہے اور اندر کے چراغ پر جو مٹی آ گئی اس کو صاف کر کے اس کو روشن کر دیتا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے اندر اپنی معرفت کو رکھا ہے. جس کو حضرت عبی بن کعب نے سورہ نور کی اس آیت سے خص کیا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کو روشن کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. مثل نور ہی کمشکات، اس کے نور کی مثال، کیا فرمایا؟ اس کے نور کی مثال، فرمایا اس کے نور کی مثال ایسی ہے، مثل نور ہی کمشکات، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے تاک. تاک کس کو کہتا ہے؟ جیسا گاؤں دیہات میں آپ نے دیکھا ہوگا دیوار ہوتی ہے، تو دیوار کے اندر چراغ رکھنے کے لیے ایک سوراخ جاتا ہے. کیا بنایا جاتا ہے بولیے؟ سوراخ سے بنایا جاتا ہے. اللہ فرماتا اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک، فیہا مصباح، اس تاک کے اندر ایک چراغ ہے. ابھی مثال قرآن دے رہا، اس تاک کے اندر ایک چراغ ہے. المصباح فی الزجاجہ، اور وہ چراغ جو ہے وہ کانچ کے ایک فانوس کے اندر ہے. اللہ فرماتا ہے میرے نور کی مثال، یہ ابز بات نہیں، خدا کا کلام ہے، بڑی حکمت کی بات یہاں کی جا رہی ہے، کہ اللہ فرماتا ہے میرے نور کی مثال یوں ہے جیسے ایک تاک، اور تاک کے اندر ایک چراغ، اور وہ چراغ جو ہے وہ ایک بڑے خوبصورت کانچ کے فانوس کے اندر ہے. الزجاجہ کانہا کوکب دری، اور وہ چراغ کے اوپر جو کانچ کا فانوس چڑھا ہے وہ ستاروں کی طرح چمکیلا ہے. اور فرمایا جب چراغ تاک کے اندر رکھ دیا گیا ہے تو چراغ جلتا بھی کہ نہیں جلتا؟ اللہ فرماتا ہاں، یو قدو من شجر مبارکت زیتونت، اس کو وہ جلتا کس سے ہے؟ فرمایا اس کے اندر تیل ڈالا جاتا ہے، ایک مبارک وہ روشن کیا جاتا ہے ایک مبارک درخت سے، اور وہ درخت ہے زیتون کا. لا شرقیتن ولا غربیتن، نہ وہ مغربی ہے اور نہ وہ مشرقی ہے. فرمایا یکاد و زیتو، لیکن وہ تیل اتنا صاف ستھرا ہے، وہ تیل اتنا صاف ستھرا ہے. یکاد و زیتو ہے یضیء ولو لم تمسسہ نار، وہ تیل اتنا صاف ستھرا ہے کہ اس کو چنگاری نہ بھی دو تب بھی وہ روشن ہو سکتا ہے. فرمایا نور علا نور، ہاں لیکن اس کو چنگاری دی گئی ہے، اور یہ چنگاری دے کر، چنگاری کی بھی ضرورت نہیں تھی اس کو، اس لیے کہ وہ چراغ جو تھا وہ ایک بڑے زبردست تاک کے اندر تھا، اور تاک میں جب چراغ تھا اس کے اوپر بڑا صاف چمکیلا قسم کا کانچ کا فانوس تھا، اور پھر وہ خالی فانوس نہیں تھا، اس کے نیچے اس کی بوتل میں، اس کی ٹینک کے اندر ایک تیل ڈلا ہوا تھا. تیل تھکا ہوا نہیں تھا، زیتون کا تھا، اور صرف زیتون کا نہیں تھا، اتنا صاف تھا، اتنا لین تھا، اتنا لطیف تھا، اتنا پاکیزہ تھا کہ وہ خود ہی بھڑک جائے، وہ خود سے روشن ہو جائے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ بغیر کسی چنگاری کے وہ خود سے روشن ہو جائے، لیکن فرما پھر بھی ہم نے روشن اس کو کیا ہے، اور یہ نور اللہ نور ہے، یہ اللہ کا نور پر یہ نور ہے. اس کی ایک تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ مثلا نوری مشکات سے مراد مومن کا دل ہے، مومن کا، کہ جس میں اللہ کا نور بستا ہے، اللہ کا. اس پر ایک بات میں ابھی عرض کر دیتا ہوں، اس کو اگر اسی تفسیر پر رکھیں ہم حضرت عبید بن کعب کی بنیاد سے، سمجھیے منصب نبوت کو آپ، کہ اگر حضرت عبید بن کعب کی اس تفسیر کو رکھیں ہم کہ مثل نوری ہی سے مراد مومن کا دل ہے، اور ہم اگر اس کو مومن کے دل ہی کی طرف رکھیں، تو پتا چلا کہ ہر دل کے اندر اللہ نے اپنی معرفت کا چراغ رکھا ہے، ہر دل کے اندر اپنی معرفت کا. بولیے، مثال کے طور پر آپ دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اعلان نبوت سے پہلے جب میرے آقا کی عمر 35 سال تھی، کتنی؟ 35 سال تھی، تو اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارداہنہ کے چچا کے بیٹے زید بن عمر بن نوفل، ان کے بارے میں احادیث اور بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور نے بھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، اور مکہ کا پورا معاشرہ جو ہے وہ کفر کے اندر ہے، دہریت کے اندر ہے، شرک کے اندر ہے، وہ بچوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، وہ بچوں کو مار ڈال رہے ہیں، یہ ان کی کیفیت ہی اور یہ ان کی صورت بنی ہوئی ہے، لیکن اس میں بھی اللہ رب العالمین نے چند لوگوں کی فطرت کو روشن رکھا ہوا ہے، چند لوگوں کی فطرت کو روشن رکھا ہوا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف ابھی 35 سال ہے، اور 35 سال عمر ہے، ابھی پہلی وحی حضور کے سینے مبارکہ پر آئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ شخص جو ہے زید بن عمرو بن نوفل، یہ وہ ہے جو اس زمانے سے لوگوں کو بت پرستی سے روکتا تھا، اور بت پرستی سے لوگوں کو منع کرتا تھا، اور بتوں کے نام پر اگر کوئی جانور ذبح ہو جائے تو کھاتا بھی نہیں تھا، اور جو بچیوں کو زندہ درگور کرنے کی باتیں چلتی تھی، اور بچیوں کو جو زندہ درگور کیا جاتا تھا، یہ جو باپ اپنے بچی کو گاڑنے جاتا تھا تو یہ دوڑ کر بچی کو اپنے حوالے کر لیتے تھے، اور کہتے کہ تم چھوڑو اس کو، میں اس کو پال لوں گا اور میں اس کو سنبھالوں گا، اور اس بچی کو پالتے بھی تھے، اور اس کی وہ شادی کر دیتے تھے، اور ماں باپ کو کہتے تھے کہ بوجھ ہے تو یہ میں اس کو سنبھالنے کے لیے تیار ہوں. یعنی آپ دیکھیے، وہ جاہلیت کے دور میں جب شرک بھی تھا، بتوں کے نام پر جانور ذبح بھی ہوتے تھے، اور بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، لیکن مثل نور ہی کا مشکات، اس بندہ خدا کا دل اتنا روشن تھا کہ ابھی رسول نے رسالت کا اعلان نہیں کیا ہے اور یہ بندہ توحید کے راستے پر چل رہا تھا، توحید کے راستے پر. بولیے، تو جب ان کے بیٹے صاحبزادے حضرت سعید بن زید بن عمر بن نوفل جب ایمان لائے، تو انہوں نے حضور سے خود پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا ہے، میرا باپ جو تھا اس نے تو آپ کا کلمہ نہیں پڑھا بظاہر، تو وہ کس راستے پر ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیرا باپ جو ہے وہ میرا اور عیسیٰ کے درمیان ایک امت کا درجہ رکھتا ہے، یعنی وہ موحد ہے اور وہ جنتی ہے، وہ موحد ہے وہ جنتی ہے، وہ موحد ہے وہ جنتی ہے. مجھے بتاؤ کہ جو عام خاندان میں پیدا ہوا اس کے نور فطرت روشن رہی، اور جس کے پشت میں اور جس کی رحموں میں مصطفیٰ کا نور چلا آ رہا تھا، ان کی فطرت کا نور روشن نہیں ہوگا؟ اب آپ غور سے دیکھیے اس بات کو، یعنی ایک عام انسان جس پر وحی ابھی تک آئی نہیں ہے، وحی ابھی تک بولیے آئی نہیں ہے، اور وہ وحی کے بغیر ضروری عقیدوں کو جان رہا ہے، ضروری عقیدوں کو پہچان رہا ہے. یہاں پر یہ قاعدہ دیا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عقائد کے بارے میں جب پتا چلا، ایک سوال کیا جاتا ہے کہ حضور کو دینی بات اور اللہ کی معرفت جب ملی، جب غار حرا میں جبریل آئے، اس سے پہلے حضور معرفت نہیں رکھتے تھے معاذ اللہ؟ میں نے کہا اس پر دعویٰ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جی دعویٰ یہ ہے کہ اللہ جب ہدایت دیتا ہے تو فرشتوں کا ذریعہ دیتا ہے. میں نے کہا زید بن عمر بن نوفل کے پاس کون سا فرشتہ آیا تھا کہ اس کو توحید اور بنیادی عقیدے اس کو گویا کہ پتا تھے؟ اور مجھے یہ بتائیے اگر یہ قاعدہ مان لیا جائے کہ اللہ ہدایت دے تو جبریل کے ذریعے دیتا ہے، میں پوچھتا ہوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سارے آسمان سکھائے اور جبریل کو بھی ان کے آگے جھکا کر سجدہ کروایا، تو پھر حضرت آدم کو جب اللہ سکھا رہا تھا تو اس وقت جبریل کا کوئی دخل نہیں تھا. تو یہ قاعدہ جو بنایا ہے نا، یہ 40 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو یہ ترجمہ کرتے نا، وہ جو دال انفہدا، اس کے لیے تمہید مانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دین کی معرفت جب ملی، جب غار حرا میں آئے. میں نے کہا غار حرا میں جب آئے تو جبریل تو 6 مہینہ بعد آئے تھے، اور سرکار تو 6 مہینے پہلے سے ہی غار حرا میں جا رہے تھے. توجہ کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ زید بن عمر بن نوفل وہ ایک عام آدمی ہے، اس کی فطرت روشن ہے، فطرت روشن ہے، اور فطرت اتنی روشن ہے کہ وہ بتوں کا ذبیحہ نہیں کھاتا، وہ شرک نہیں کرتا، وہ بیٹیوں کو زندہ درکور کرنے والے کو روکتا ہے۔ تو جس کو نبی نہیں، جو نبی نہیں تھا، اس کی ضمیر اور اس کا فطرت اتنا روشن تھا کہ بغیر فرشتے کے آئے وہ سارا عقیدہ اور ہدایت اور شریعت کو جانتا تھا۔ تو جس نے 40 سال کے بعد اعلان کرنا ہے، اس کے 40 سال کے معاذ اللہ گمراہی میں گزر سکتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ اور میں نے یہ مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی ہے، ہمیشہ سے نبی ہے، ایسی کوئی عادت اور خصلت آپ کے اندر نہیں رکھی گئی کہ جس کی بنا پر کوئی دوسرا شخص آئے اور وہ آپ کی کسی بات کو بطور تان اور حتف تان بنا کر اور آپ کی شخصیت مبارکہ کو مجروح کرنے کی کوشش کرے۔ یہ کہنا کہ 40 سال بعد حضور نے قرآن کو سمجھا، 40 سال بعد حضور نے عقیدہ کو سمجھا، میں نے کہا زید بن عمر بن نوفل جو نبی بھی نہیں بنا اور نہ نبی تھا، اس کو اللہ رب العالمین نے نور فطرت اس کا روشن تھا، تو جس پر وحی اترنی تھی اس کی نور فطرت کیسے خاموش رہ سکتی ہے؟ سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ اور ایک بات یہاں پر میں کنکلوڈ کرنے کے لیے اور موضوع کو مختصر کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں توجہ کے ساتھ، کہتے جی قرآن تو 40 سال بعد اترا ہے نا، ساری ہدایت ہے تو قرآن میں ہے، سارے عقیدے تو قرآن میں ہے نا۔ میں نے کہا جو قرآن میں سارے عقیدے تفصیل کے ساتھ آنے تھے نا، مصطفیٰ اپنی ماں کی پیٹ سے ہی وہ سمری لے کر پیدا ہوئے ہیں، وہ عقیدہ لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی گمراہی میں نہیں گزرا۔ اور میں یہاں پر ایک اور حوالہ نوٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ کی توجہ ہو تو۔ توجہ ہے؟ کتاب کا نام ہے حکیم الاسلام۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ مولوی قاری طیب کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ میں درمیان میں یہ حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سنیے۔ مولوی قاری طیب نے حکیم الاسلام کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے جب نوجوانی کا عالم تھا، 18 سال 19 سال عمر تھی، تو اس نے ایک بالکل ضعیف حوالہ نقل کیا ہے اور اس پر لفظ کیا لکھ دیا ہے معاذ اللہ، میں امید رکھتا ہوں کہ وہ کل صبح فتویٰ ضرور دیں گے اور اس کے بارے میں رائے ضرور واضح کریں گے۔ اب سنیے ذرا جملہ، کتاب ہمارے پاس موجود ہے، ان کے پاس موجود ہے، نیٹ پر موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 18-19 سال تھی، قریش مکہ کے اندر کہیں شادی بیاہ ہوئی اور اس شادی بیاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوستوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گئے، اور وہاں پر شادی بیاہ میں کچھ گانا بجانا بھی تھا، تو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے آپ پر نیند طاری کر دی، اور نیند ایسی طاری کی کہ حضور سو گئے، اور سو گئے ساری رات حضور کی نیند میں گزری۔ وہ شراب بھی پیتے رہے وہ لوگ اور ڈھول تاشے بھی بجاتے رہے۔ صبح جب حضور آنکھیں جب حضور نے کھولی اور بیدار حضور ہوئے بظاہر، تو ہر چیز ختم ہو چکی تھی۔ چلو یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آگے وہ جملہ کیا لکھتا ہے؟ آگے لکھتا ہے کہ جب حضور جا رہے تھے تو حضور کو پتا تھا کہ وہاں رنگ رلیاں ہوں گی۔ جملہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ وہ غلیظ عقیدہ ہے جو 40 سال پہلے نبوت نہیں مان رہا۔ اگر نبوت نہیں مان رہا تو زید بن عمر بن نوفل جیسا آدمی جس کی فطرت روشن ہے وہ گناہ نہیں کرتا، تو جس کو خاتم النبیین بنایا گیا اس کے بارے میں ایسی بات لکھی جائے گی؟ سنیے آپ یہ بات، جن کے سروں پر تاج ہے کہ متا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ، حضور آپ کب نبی ہوئے؟ فرمایا آدم بین الروح والجسد، جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ اور کتابیں اٹھا کر دیکھیے، سرکار جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں نے دیکھا حضور پیدا ہوا اور حضور نے سجدہ کیا، شہادت کی انگلی اٹھائی۔ یہ خصائص الکبریٰ آپ دیکھ لیجئے، محب اللدنیہ آپ دیکھ لیجئے، زرقانی آپ دیکھ لیجئے، سیرت کی ساری کتابیں دیکھ لیجئے آپ۔ تو لکھتا ہے کہ 18 سال کی عمر میں سرکار سو تو گئے لیکن حضور کو یہ پتا تھا کہ کچھ رنگ رلیاں وہاں پر ہوگی، اور اس عمر میں اگر رنگ رلیوں کا شوق آ جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم کے لیے رنگ رلیاں کا لفظ لکھنا، اور کالج اور یونیورسٹیوں کے بچوں، وہ طلباء، وہ دیانتدار لوگ، میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کا جواب کیا بنے گا؟ سید عالم کے لیے یہ کہنا کہ حضور کے لیے رنگ رلیاں کا خیال دل میں تھا، جس کے دل میں رنگ رلیوں کا خیال ہو کیا وہ نبی ہو سکتا ہے؟ اور جو نبی ہے اور حضور ہیں، سرکار اپنی ماں کی پیٹ میں بھی ہدایت کے ساتھ تھے، مکہ کی گلیوں میں بچپن میں بھی ہدایت میں تھے، اور غار حرا اور قرآن ملتے وقت بھی ہدایت پر تھے۔ اور قرآن نے یہ کہا، یہ لازم ہے، قرآن نے یہ کہا لبستو فیکم عمر من قبل ہی، میں نے تم میں اپنی عمر کا ایک عرصہ گزارا ہے، افلا تعقلون۔ لوگوں نے پوچھا کہ جناب کہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اپنے 40 سال نہیں گزارے؟ تو وہ کہہ سکتے تھے کہ معاذ اللہ تم سے تو یہ بھی حرکت ہوئی ہے اور ایسا بھی تمہارے ذہن میں بات آئی ہے معاذ اللہ. تو میں پوچھتا ہوں کہ صرف یورپ کے خاص طبقے کو تنقید کا نشانہ بنانا, جبکہ بنانا چاہیے اگر گستاخی اگر ہوئی ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اگر وہ کارٹون شائع کریں تو آپ ریلیاں نکالیں, لیکن یہ دیسی بدماش جو آپ کی گلیوں میں باتیں کریں آپ کو کوئی اثر نہ پڑے. اس لیے کہا گیا کہ کلمہ پڑھنا کافی نہیں, اس کے تقاضے ادا کرنے پڑیں گے. اس کے بولیے تقاضے ادا کرنا پڑیں گے. توجہ کیجئے, اللہ رب العالمین شان رسالت کو اس رنگ میں بھی آپ سنیے, نبی پاک کا ایک لہجہ بھی رب سے غفلت میں نہیں گزرا. ایک لہجہ بھی رب سے, جب آپ کا غلام فاروق اعظم اس مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں کہ شیطان ان کے قریب نہیں آ سکتا, تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کتنی روشن ہوگی کہ جن کو وحی کے ساتھ نوازا جا رہا ہے. یہ کہنا کہ جناب ہدایت اس وقت ملتی ہے کہ جب جبریل آئے تھے, میں نے کہا یہ تو قاعدہ بنتا ہی نہیں ہے. شہد کی مکھی پر اللہ رب العالمین نے براہ راست اشارہ کیا تھا کہ شہد بننا کیسا ہے. شہد جب مکھی بناتی ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی, یعنی اشارہ کیا اور علم دی. وہ وحی وہ نہیں ہے شریعت والی, بلکہ اشارہ تھا, اصل علم دینا تھا کہ وہ رس کہاں سے لائے گی, کیسا پیدا کرے گی, کیسے بنائے گی. میں پوچھتا ہوں کہ شہد کی مکھی کے پاس جبریل کہاں سے آئے تھے جس کو یہ سارے طریقے پتا چل گئے. حضرت آدم کو جو علم ملا اور جس کی وجہ سے جبریل نے سجدہ کیا, تو وہاں پر جبریل کہاں تھے؟ زید بن عمر بن نوفل نے جو بتوں کا چڑھاوا نہیں کھایا اور شرک نہیں کیا, اس وقت جبریل کہاں تھے؟ میں نے کہا جس طرح خدا نے ان کو بغیر جبریل کی اطاعت کے نوازا ہے تو مصطفیٰ کو بھی ان سے بڑے درجے کے ساتھ نوازا ہے. اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, سنیے نور فطرت جو ہے, بالکل اختتامی جملے کی طرف چل رہا ہوں, یہ نور فطرت جو اندر موجود ہے یہ روشن ہے اور اس میں اللہ رب العالمین کی محبت ہے. کیا بولیے؟ اللہ رب العالمین کی کیا ہے؟ محبت ہے. نور اندر موجود ہے, نور. اور میرے آقا جب پیدا ہوئے جب نور تھا. میلاد کی حدیث آپ دیکھیں صحیح سندوں کے ساتھ ہے, مستدرک کے اندر روایت موجود ہے امام حاکم کی, اور ابن تیمیہ کے شاگرد زہبی نے اس کی توثیق کی ہے, آپ مستدرک اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں. اس حدیث کو لکھنے کے بعد, مکمل کرنے کے بعد, حوالہ بھی پڑھ رہا ہوں ذرا توجہ رکھیے گا, امام حاکم نے یہ جملے لکھے تھے, ہاذا حدیث صحیح, اور اسی کے نیچے لکھا ہوا حاشیے میں کہ وافقہ الذہبی, ذہبی کو بھی اس بات پر اعتماد ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. اور حدیث کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا اور اپنا میلاد نامہ پڑھا. میلاد کہتے کس کو ہیں؟ میلاد کہتے تین ذکر کے مجموعے کو, تین ذکر کے, یعنی اپنے وہ فضائل جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے, وہ فضائل جو عام ہیں وہ ذکر کرنا حضور کے, اور پھر وہ فضائل ذکر کرنا جو حضور کے ساتھ خاص ہے وہ, اور تیسری بات حضور کے والدین کا ذکر کرنا. اور یہ ایک ہی خطبے میں حضور نے پڑھ کے سنایا. لوگ کہتے ہیں جی میلاد کا ثبوت نہیں. میں نے کہا جامع ترمذی میں باب نہیں, باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو ویسے ہی میلاد پڑھ لو. کہتے ہیں یہ میلاد کی جو ترکیب ہے نا سیرت النبی, میں نے کہا میلاد النبی کی ترکیب حدیثوں کے اندر ہے. یہ ترکیب ہے نا, یہ دونوں لفظ کا مل جانا, مرکب ہو جانا, یہ ترکیب احادیث کے اندر ہے, محدثین کے اندر ہے. وہ ہے میلاد النبی. کیا ہے بولیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بیان, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا بیان. اور امام ترمذی نے اس باب کو باندھ کر جو دو حدیثیں نقل کی ہے ان دونوں کے اندر حضور کے ولادت کا بیان کیا ہے. تو یہ کہنا کہ یہ 14ویں صدی میں نکلا ہے, یہ ہندوستان میں نکلا ہے, یہ امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی نے باب باندھا ہے, کتنا بڑا جھوٹ آج تک آپ سنتے رہے. آج تک کتنا بڑا جھوٹ آپ کو سناتا رہا, سنایا جاتا رہا کہ میلاد کہیں نہیں لکھا ہوا, سنایا جاتا رہا نا. اب یہ مدرسے میں پڑھتے پڑھانے والی کتاب جائے میں ترمذی ہے, اسی بنوری نے, سرفراز گکھڑوی نے اس کی شروعات لکھنے کا دعویٰ کیا ہے, اور وہاں یہ باب موجود ہے, باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار کی میلاد کا بیان. بولی سرکار کے. کہنے کا سیرت کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا سیرت بعد میں ہوتی, میلاد پہلے ہوتا ہے, کیونکہ جب ولادت مانو گے تو سیرت ہوگی نا. اور میرے آقا کی سیرت اگر کہتے ہو تو ہم بھی اسے سیرت کہتے ہیں. سیرت کا ایک گوشہ میلاد کا ہے. جس طرح سیرت بے مثال ہے اس طرح پیدائش بھی بے مثال ہے, جس طرح تعلیم بے مثال ہے اس طرح فضائل بھی بے مثال ہے. تو سیرت کے بھی دو گوشے ہو گئے نا, ایک فضائل کا اور ایک تعلیم کا. صحابہ نے حضور سے نماز لی, یہ تعلیم والی سیرت تھی, اور حضور کے ہاتھ کو چوما, یہ فضائل والی سیرت تھی. صحابہ نے حضور کے سیکھ کر وضو بھی صحیح کیا,
والدین کا ادب بھی کیا، تیمم بھی کیا، نماز بھی پڑھی، سارے احکام بجا لائے. یہ سیرت کا تعلیمی پہلو تھا. اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں بھی چومے، سرکار کے ہاتھ، سرکار کے پسینوں کا بھی ادب کیا، سرکار کے لعاب کا بھی ادب کیا. یہ سیرت کا فضائل کا موضوع ہے. تو اگر سیرت بیان کرنی ہے تو پھر دونوں بیان کرو نا.
حضور اپنا بوجھ اٹھایا کرتے تھے، سرکار پڑوسی کے خیال رکھا کرتے تھے. اور میں نے کہا پہلے بتا مصطفیٰ ہوتے کون ہیں، اور حضور مصطفیٰ اگر ہیں تو کیا یہ پڑوسی کا خیال، یہ تو بات کی بات ہے، پہلے ان کے کمالات تو بتا، کمالات تو بتا. ایک عام آدمی کے سطح پر لا کر بات کرتا ہے، کمالات تو بتا. بغیر کمالات کے سیرت کیسی ہوگی؟ اس لیے کہ جو مسلمان ہوئے ہیں وہ سیرت کو عملی طور پر بعد میں دیکھا ہے، آپ کے کمالات کو پہلے دیکھا ہے. اور مجھے کہنے دیجئے بیلنس پوائنٹ پر، جس طرح آپ کی تعلیم کمال ہے، اس طرح آپ کے یہ معجزات اور کرامات بھی آپ کے کمالات ہیں. اور سنی دونوں کو لیتا ہے، اس لیے سنی جب میلاد کہتا ہے تو اس میں سیرت بھی آ جاتی ہے اور پیدائش بھی آ جاتی ہے. سیرت کا مخالف سنی نہیں ہے، تقاضا یہ ہے کہ سیرت کے ساتھ وہ فضائل بھی ذکر کیے جائیں. اب توجہ کیجئے سرکار کی جو یہ صحیح حدیث، میں بالکل کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ حدیث کے جملے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور آپ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک صراط مستقیم پر ہے. اور قرآن نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے یاسین، اے سید و سادات، بولے سبحان اللہ، اے سید و سادات، یاسین والقرآن الحکیم، اے سید و سادات، ہمیں حکمت والے قرآن کی قسم ہے. مولا کیوں قسم ہے؟ فرما انک لمن المرسلین، تو ضرور رسولوں میں سے ہے. کون ہے ابو جہل جو کہتا ہے تو رسولوں میں سے نہیں ہے؟ تو مت کہے، ہم قرآن کی قسم اٹھا کر کہیں گے تو رسولوں میں سے ہے. پتا چلا کہ جب حضور کی عظمت کو چھپایا جائے تو قسم اٹھا کر حضور کے فضائل کو بیان کرنا یہ خدا کی سنت ہے. جس وقت ابو جہل نے کہا آپ رسولوں میں سے نہیں، اللہ نے فرمایا محبوب غم نہ کر، اور یہ نہیں کہا اے محمد غم نہ کر، بلکہ فرمایا یاسین، اے سید و سردار. والقرآن الحکیم، مجھے میرے کلام کی قسم ہے. کیوں؟ فرمایا انک لمن المرسلین، تو ضرور رسولوں میں سے ہے. کون ہے کہتا ہے کہ تیری باتیں ٹھیک نہیں؟ کون کہتا ہے تو حق پر نہیں؟ علی صراط مستقیم، تو صراط مستقیم پر ہے. صراط مستقیم کے جملے نے کہہ دیا محبوب تیرا قدم کبھی صراط مستقیم سے نہیں ہٹا. جب تو مدینے کی گلیوں میں بچپن میں تھا تب بھی صراط مستقیم پہ تھا، جب تجارتیں کرتا تھا تب بھی صراط مستقیم پر تھا، جب غار حرا میں آیا تب بھی صراط مستقیم پر تھا، اور جب پہلی وحی اتری تب بھی صراط مستقیم پر تھا.
مسجدیں بنائی ہیں تم نے، لیکن اس حوالے پر ذرا غور کرو، مر کر تم نے ملاؤں کی تو باتیں کرنی ہے، خدا کو کیا جواب دو گے؟ مودودی نے ترجمہ کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، آپ کو گمراہ پایا تھا ہم نے، گمراہ پایا تھا. اور تھانوی ترجمہ کرتا ہے شریعت سے بے خبر پایا تھا. میں نے کہا زید بن عمر کو اپنے آقا تلقین کی تھی، اس کا نور فطرت جاگا ہوا ہے اور وہ مصطفیٰ کی شریعت سے واقف ہے. میں کہہ رہا ہوں جن کے پیچھے تم نماز پڑھ رہے ہو وہ اس کا عقیدہ رکھتے ہیں. جو مصطفیٰ کو گمراہ مانے، جو مصطفیٰ کو بھٹکا ہوا مانے، وہ خود کیسے ہدایت پر ہو سکتا ہے؟ اگر میرے جملے برے لگ رہے ہیں تو مصطفیٰ کے لیے گمراہی کا لفظ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ کئی ولا قوت الا باللہ، یہ جملے کیسے پسند کر لیے جاتے ہیں؟ ایسا شخص جو ہمارے باپ کو گمراہ کہے وہ ہمارا پیر اور مقتدا نہیں ہو سکتا. امام الانبیاء جن کے بارے میں قرآن کہتا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے سید و سردار، اے کائنات کی سید و سردار، ہمیں اپنے قرآن کی قسم ہے آپ رسولوں میں ہیں اور ہمیشہ سے سیدھے راستے پر ہیں.
ہمیشہ سے بولیے. تو اب یہ جو ترجمہ کیا آپ جا کے اٹھائیے ترجمہ سورہ دوحا کا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. کوئی بکواس کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. جسے مصطفیٰ کی ناموس و عزت کی پرواہ نہیں، خدا کو اس کی نماز کی بھی پرواہ نہیں، پھر اس کی قدرت کو کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، کسی کا دل نہیں جلتا، پریشان نہیں ہوتے کہ خدا کے کلام کا غلط ترجمہ کر کے مصطفیٰ کریم کی یہانت. تم کہتے ہو کہ ڈنمارک کے گورے نے کیا ہے، میں نے کہا اس دیسی کافر کو بھی تو دیکھو. ڈنمارک کے گورے کو دیکھ رہے ہو، اس نے کارٹون بنایا، مزاج تو انفرام کیا تھا نا،
وَوَجَدَكَ دَالًا فَحَدَا، اے نبی تجھے گمراہ پایا تو راہ دی، بھٹکا پایا تو راہ دی۔ سمجھ لیں میری بات آپ؟ پھر میں کہوں گا، میری بات کو غلط رخ کی طرف نہ لے جائیے گا آپ، یہ ساری بات سراسر ناموس اور عزت مصطفیٰ کے قانون پر ہو رہی ہے، جس کا میں بھی پابند ہوں اور آپ بھی پابند ہیں، اس سے کوئی بنا نہیں ہے۔ سنیے جملہ، سنیے میرے دوستو، اللہ رب العالمین فرماتا ہر انسان کے اندر ہم نے نور فطرت رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے بولیے؟ نور فطرت ہر انسان کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے رکھا ہے، جس کے ذریعے وہ انسان حق کو پہچانتا ہے۔ نور رکھا ہے، کیا رکھا ہے بولیے؟ اور جو حدیث میں نے مستدرک کا حوالہ آپ کے سامنے دیا ہے، اس میں ایک عبارت موجود ہے، سرکار ممبر پر جلوگر ہوئے اور اپنا میلاد پڑھا، سرکار نے میلاد پڑھا۔ حضرت ارباز بن ساریہ اس کے راوی ہیں، اکثر علماء سے آپ نے سنا ہوگا، ذرا اس رنگ میں سنیے آپ۔ سرکار فرماتے ہیں ان ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ارباز کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وانا خاتم النبیین، اور اللہ نے مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وانا خاتم النبیین، اللہ نے مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا ہے، وہ ابھی منجدل فتی نہیں، میرے باپ آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا اور میں نبی ہو چکا تھا۔ سنیے سرکار دو عالم فرماتے، انی عبداللہ وانا خاتم النبیین، میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی، وہ ابھی منجدل فتی نہیں، میرے باپ آدم کا خمیر ابھی گوندا جا رہا تھا اور اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے۔ آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں، وہ بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، وہ رؤیا امی آمینہ، میں اپنی ماں آمینہ کا خواب ہوں۔ راوی کہتا انا ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات ہینا ودعت لہ نورا اضاءت لہا قصور الشام، کہ سیدہ نے خود یہ کہا، اور راوی یہ کہتا ہے کہ نبیوں کی پیدائش اسی طرح ہوتی ہے، اس کو زہبی نے بھی صحیح کہا، فرمایا جب سرکار پیدا ہوئے، سرکار جب بولیے پیدا ہوئے، تو سیدہ کہتی ہے کہ مجھ سے نور نکلا، خرج منی نور، مثل نوری ہی کمشکات، مثل نوری ہی خرج منی نور، اللہ فرماتا ہے میرے نور کی مثال جس میں ہمیشہ میری یاد کا چراغ جل رہا ہوتا ہے، اور سیدہ بھی کہتی ہے کہ مجھ سے خون نہیں نکلا، نور نکلا۔ فرمایا خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا۔ میں نے کہا آؤ نور کا مسئلہ ختم کرتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں بتا دے کہ یہ تو حدیث کے اندر آیا کہ حضور بحیثیت نور کے ظاہر ہوئے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، دونوں میں سے ایک قبول کرو، جو بھی قبول کرو گے ہمارا مسلک بازی ہوگا، اور یہ فرقہ واریت کے لیے نہیں۔ فرمایا مثلا کہ فرمایا کہ نور نکلا، خرج منی نور اضاءت لہا قصور الشام، نور ایسا تھا کہ جس کی روشنی سے سیدہ کہتی ہے میں مکہ میں بیٹھی تھی اور ملک شام کے محلات میں نے دیکھ لیے، نور ایسا تھا، ملک شام کے محلات میں نے دیکھ لیے۔ اب سوال یہ، جو نور نکلا تھا یہ فزیکل طور پر تھا؟ اگر یہ فزیکل نور تھا تو اس کا مطلب حضور کی باڈی نور ہے، اور دعویٰ ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کا ایفیکٹ نور تھا، یعنی مانوی نور تھا، تو پھر ہم پوچھتے ہیں وہ نور کون سا تھا؟ وہ یقیناً ہدایت کا تھا۔ اگر اس کو حصی نور لیتے ہو تو پھر حضور کا جسم نور ثابت ہوا، اس کو مانوی نور لیتے ہو تو پتا چلا حضور ہدایت کا نور لے کر آئے، تو ہدایت کا نور جب لے کر آئے تو ترجمہ کرتا ہے کہ تجھے گمراہ پایا، جو ماں کے پیٹ سے نور ہدایت لے کر آیا وہ گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو پوائنٹ دیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم رسول ہیں، اور وہ عظیم اللہ رب العالمین جل مجدہ کے پیارے محبوب ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے وہ آفاقیت عطا فرمائی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آپ کے نور ہی سے تخلیق فرمایا ہے، اور آپ کے نور کو پہلے اللہ رب العالمین نے جلوگر فرمایا۔ ایک کوئی کھڑا ہوا، اس نے کہنے کا کہ اگر یہ نور جو ہے کہ وہ نبوت والا ہے تو سرکار نے تبلیغ کیوں نہیں کی؟ اب یہ بڑا پیارا ایک سوال ہے، اس کو حل کر دیتا ہوں میں آپ کے سامنے، کہ اگر واقعی میں 40 سال پہلے حضور نبی تھے تو تبلیغ کیوں نہیں کی؟ تبلیغ لیکن میں نے حال میں رمضان بوتی صاحب کی کتاب دیکھی، بڑا پیارا انہوں نے جواب دیا، مصر کے بڑے پیارے عالم ہیں، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی، توجہ رکھنا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور 40 سال پہلے نبی تھے تو تبلیغ کیوں نہیں کی؟ تبلیغ کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہ نبی. میں نے کہا اور کیا کہا جاتا ہے؟ کہ رسول. میں نے کہا جب وہ آتے اللہ کی طرف سے تو نبی بھی کہو رسول بھی کہو، یہ فرق کیوں ہے؟ جن کو اللہ رب العالمین اپنی شریعت والی وحی سے نوازتا ہے، جن کو اللہ رب العالمین اپنا نائب بناتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہ نبی. میں نے کہا اور کیا کہتے ہیں؟ کہ رسول. میں نے کہا وہ ہوتا تو ایک ہی، پھر اس کو نبی بھی کہو رسول بھی کہو، یہ الگ الگ بات کیوں ہے؟ تو بڑی پیاری بات ہے، نبوت اس نیابت کا منصب ہے اور رسالت اس کی تبلیغ کا فریضہ ہے. تو 40 سال وہ نبوت کا منصب ہے، 40 سال کے بعد رسالت کا اظہار ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہی قاعدہ ہے، 40 سال تک وہ نبوت کا منصب برقرار ہے اور 40 سال کے بعد رسالت کی جلوگری ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نبوت کبھی منقطع نہیں ہوئی. اور یہی بات سرکار پیر مہلی شاہ صاحب نے اپنی مارکۃ العرا کتاب سیف چشتیائی میں بڑے پیارے انداز میں کی ہے. یہ اعتراض جو ایڈاپٹ کیا یہ مرزائیوں سے کیا ہے. اور میں آپ کو ایک بات پتے کی بتاؤں، میرے پاس کتاب موجود ہے، اشرف علی تھانوی نے کوئی 25 صفحے مرزا کے چوری کیے ہیں، وٹ ٹو وٹ ڈبنگ ماری ہے اور یہ چھپاتے ہیں اس کو. میں مرزا کی کتاب بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں اور تھانوی صاحب کی کتاب بھی بتا سکتا ہوں، وٹ ٹو وٹ چھاپا مارا ہے جیسا بالکل اس کو آپ فوٹو کاپی، ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں. اور آج بھی مرزائی ان کو تانا دیتے ہیں یورپ کے اندر، کیوں ہمارے مرزا سے سیکھا تم نے؟ اور آج بھی سمجھا آپ میری بات، جو حضور کا ادب نہ کر سکے کہاں کہاں ٹھوکر کھا رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں پھاٹک بھی کھولا، نقل بھی کیا. اب توجہ سنیے، مرزے کا ایک بہت بڑا سوال ہے. مرزا یہ کہتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ہم نے کہا تو کہا حضرت عیسیٰ آئیں گے؟ میں نے کہا تو کہا وہ تو نبی ہیں. ہم نے کہا تو کہ نبوت تو خطرے میں آ گئی. ہم نے کہا نہیں. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا تو سمجھا نہیں، سمجھتا سب کچھ ہے لیکن الجھا رہا ہے. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل چکی ہے. حضور کے بعد کوئی جدید نبی نہیں آئے گا، کوئی جدید وحی نہیں آئے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل چکی ہے. ایک بات تو کہا وہ پھر جب آئیں گے تو کیا ان کی نبوت سلب ہو جائے گی؟ میں نے کہا نہیں، یہ تو عقیدہ کفر کا ہے. تو کہا جب وہ آئیں گے تو کس حیثیت سے آئیں گے؟ میں نے کہا امتی بن کر آئیں گے. تو کیا وہ نبی نہیں رہیں گے؟ میں نے کہا نبی بھی رہیں گے. سمجھے؟ کہا نبی نہیں رہیں گے؟ میں نے کہا نبی بھی رہیں گے. نبوت کو سلب مانو تو کفر ہے، نبوت کو سلب مانو تو کفر ہے، کیونکہ نبوت دے کر نہیں چھینی جاتی. گروپ یہ کہتا ہے کہ آسمانوں پر تو حضور نبی ہے، کیونکہ حدیث ہے نا متا وجبت لک النبوۃ یا رسول، کہ آپ نبی کب بنے؟ سرکار نے فرمایا جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے. وہ کہتے عالم اروا میں حضور نبی تھے، لیکن جب دنیا میں آئے تو نبی نہیں تھے، 40 سال کے بعد پھر نبی ہوئے. تو میں نے کہا بیچ میں نبوت کیسے چھین لی گئی؟ اور نبوت کو چھین لینے والا عقیدہ کفر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں تسلسل ہوتا ہے. اگر وہاں نبی مانا تو پھر ماں کے پیٹ میں بھی نبی، باپ کی پشت میں بھی نبی، 40 سال سے پہلے بھی نبی. اس لیے کہ نبوت دے کر نہیں لی جاتی، سلب نبوت کا عقیدہ ہی کفر ہے. تو اگر سنی ہو جاتے تو اتنی گند تمہیں کھانی نہیں پڑتی، پہلے سے ادب لے لیتے تو اتنی گند لینی نہیں پڑتی. ایک بات سنیے میرے دوستو، تو کہا مرزا نے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو کیا نبی نہیں ہوں گے؟ ہم نے کہا ہوں گے. تو کہ امتی بھی ہوں گے؟ ہم نے کہا ہاں. تو کہ جب نبی ہوں گے تو کیا جدید نبی نہیں ہو گیا؟ ہم نے کہا نہیں، ان کو تو نبوت مل چکی ہے پہلے، اس کو تو نبوت مل چکی ہے ان کو، اور حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی عالم رنگ و بو کے اندر، اب کوئی نبی نہیں ہوگا، آپ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے. کہنے لگے اچھا تو یہ بتائیے کہ وہ نبی بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے؟ ہم نے کہا ہاں نبی بھی ہوں گے امتی بھی ہوں گے. تو کہنے لگے تبلیغ کس کے دین کی کریں گے؟ میں نے کہا مصطفیٰ کی. تو اپنے دین کی؟ میں نے کہا نہیں. تو کہا اپنے دین کی جب نبی ہے تو اپنا دین کیوں نہیں بتائیں گے؟ میں نے کہا ان کی رسالت کا گوشہ خاموش ہوگا، رسالت کا گوشہ خاموش ہوگا، نبوت کا روشن ہوگا. یہی جواب پیر مہدی شاہ صاحب نے مرزائیوں کو دیا، جس کو وہابیوں نے بھی قبول کیا. میں کہتا ہوں جس طرح حضرت عیسیٰ حضور کی شریعت میں آئیں گے رسالت کا گوشہ خاموش ہوگا، نبوت کا روشن ہوگا، اسی طرح حضور 40 سال پہلے رسالت کا گوشہ بند ہے، نبوت کا اجاگر ہے.
نبوت کا گوشہ بولیے روشن ہوگا اور نبوت کا گوشہ اعلیٰ ہوگا. میں آخری ایک روایت پیش کر کے آج کی گفتگو کا تتمہ کرتا ہوں, اور وہ میرے دوستو یہ اس حوالے سے ہے کہ فضائل و کمالات پر تو کثرت سے گفتگو ہوتی ہے لیکن اس نقطے پر گفتگو نہیں ہوتی, اس لیے میں نے یہ موضوع رمضان شریف میں بیان کیا اور ایک دو جگہ اور بیان کیا, اور یہ آج بھی میں نے اس لیے بیان کیا کہ اس میں ایک ایک لفظ ہمارے کو سمجھنے کے لیے ہے, اور جہاں گمراہی کا جہاں نقب لگائی جاتی ہے وہیں پر پہلے سے ایڑی لگا دی جائے کہ کوئی وہاں سوراخ نہ کر سکے. میں کہتا ہوں دیکھیں پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تبلیغ ثابت ہے, سرکار سے تبلیغ ثابت ہے. دیکھو تبلیغ کس کو کہتے ہیں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, نیکی کا حکم دینا برائی سے بچانا, یہی تبلیغ ہے نا بھائی بولیے, یہی تبلیغ ہے نا. آپ کو اپنا منصب نہیں بتا, آپ حضور کے ناموس کے دفاع میں بیٹھے ہیں, آپ جو اتنے خاموش بیٹھے ہیں آپ کو اپنی قدر نہیں پتا چل رہی. میں پھولے سے نہیں سمایا جا رہا کہ مجھ جیسے بیکار کو اللہ نے یہ عزت دی ہے کہ میں دشمنوں کے سامنے مصطفیٰ کی عزت کا دفاع کروں. آپ سمجھ نہیں رہے اپنے منصب کو, آپ توجہ نہیں کر رہے اپنی قسمتوں پر کہ تمہاری تہجدیں وہ نہیں دے رہی جو تمہیں یہ مجلس دے رہی ہے, کہ ایک ایک لفظ یہاں پر کسی کے باپ کی تعریف کے لیے نہیں ہے, اللہ کے محبوب کے ناموس اور عزت کے دفاع کے لیے. اور سرکار نے فرمایا کہ میرا مومن غلام بڑا نیک ہے, وہ زبان سے بھی جہاد کرتا ہے اور تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے. مومن زبان سے بھی جہاد کرتا ہے اور تلوار سے جہاد کرتا ہے. کہ تلوار سے تو جہاد کرتا ہے باہر والوں سے نفع بڑھانے کے لیے, اور زبان سے جہاد کرتا ہے اندر والوں سے اصل مڑی بچانے کے لیے, اصل مڑی بچانے کے بولی اصل, اس لیے کہ باہر کسی کافر کے خلاف بولنا یہ تو اسلام کو بڑھانا ہے, اور اصل منافق کی اندر سے پٹائی کرنا یہ اصل مڑی بچانی ہے. تو مومن دونوں کام کرتا ہے. تو آپ اپنا نصیب سمجھ رہے ہیں, آپ کو فرشتے کہاں لکھ رہے ہیں؟ واللہ میں تقریری جوش میں نہیں کہہ رہا, نہ آپ کو اپنی تقریر سے متاثر کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے منصب کو سمجھیے. آپ کو خدا نے جمع کیا ہے مصطفیٰ کی عزت کو سننے کے لیے, اور گلی کوچے اور پورے عالم میں مصطفیٰ کے دشمنوں کے سامنے مصطفیٰ کا سپاہی بننے کے لیے. توجہ کیجیے آپ, توجہ کیجیے اس چیز پر. آپ جس پر ڈسکس کی جاتی ہے ہم اسی پر بات کریں گے, جس پر ڈسکس کی جاتی ہے ہم اسی پر بات کریں گے, اور میں گفتگو ختم کرتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی ہے, سرکار نے تبلیغ بولیے, سرکار نے تبلیغ. میرے آقا پیدا ہوئے تو پشت پر مہر تھی خاتم النبی, یہ کہتا 40 سال پہلے نبی نہیں, تو میں نے کہا مہر کیسے؟ کہتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, آپ کو بھٹکا بھٹکا پایا تو راہ دی. کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ, قرآن کا ترجمہ. اور میں نے کہا قرآن کا ترجمہ اگر ہے نا تو اس مضمون کی ساری آیتیں سامنے رکھ, ایک آیتوں سے عقیدہ نہیں بنتا, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اگر شرک پر ڈسکس کرنی ہے تو ساری آیتیں سامنے رکھو, توحید پر ڈسکس کرنی ہے تو 50 جگہ پر اگر ذکر ہے تو آیت سامنے رکھو, ایک آیت سے کبھی عقیدہ نہیں بنتا, اس لیے کہ کہیں اجمال ہوتا ہے کہیں تفصیل ہوتی ہے. اس ٹاپک کی جس سبجیکٹ پر آپ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں, میں کھل کر آپ کو ریسرچ کی دعوت دیتا ہوں, کھل کر جس نظریے پر آپ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں اس نظریے سے متعلق جہاں جہاں اگر وہی نظریہ آپ کو وہی سبجیکٹ وہی ٹاپک اگر آپ کو سورہ بقرہ میں ملا تو فوراً اس کو سامنے, وہی بات اگر آل عمران میں اس کو سامنے لائیں, وہی نساء میں تو سامنے لائیں, جہاں جہاں پر اس کو سامنے لائیں اور پھر اس کو غور سے دیکھیں کہ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے, اور پھر ترجمے سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا, پھر دیکھو 1400 سال سے لوگوں نے اس کو سمجھا کیسے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ترجمے کے پیچھے چلنے نہیں کہا, اللہ والوں کے پیچھے چلنے کے لیے کہا. صراط الذین انعمت علیہم, سنو پھر صحابہ نے کیسے سمجھا اس کو, تابعین نے کیسے سمجھا, اولیاء نے کیسے سمجھا. وہ بھائی کسی نے تو سمجھا ہوگا, اگر آج تک کسی نے نہیں سمجھا تو پھر تبلیغ کیسے ہوئی, اور آج تک تو کسی نے سمجھا ہوگا نا, بس اسی سمجھو اور پھر نظریہ بناؤ. اب در توجہ سنیے, یہ کہنا کہ نبی کو ہدایت نہیں معاذ اللہ, اس مضمون کی آیت نکالو تو سورہ قلم اٹھائیں گے, نون والقلم وما یسطرون, اور اسی میں آگے اللہ رب العالمین سورہ نجم میں ذکر فرماتا ہے محبوب, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا, اس ستارے کی قسم جو معراج کی رات نیچے آ رہا تھا, امام جعفر صادق کی تفسیر ہے, اس ستارے کی قسم جو
معراج کی رات سے اوپر نیچے آ رہا تھا. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا. اور میرا مصطفیٰ نہ کبھی گمراہ ہوا ہے نہ کبھی حق سے بھٹکا ہے.
اب قرآن نے جب کہہ دیا ہے, جب قرآن نے یہ کہہ دیا ہے کہ محبوب کبھی گمراہ نہیں ہوا, اور صیغہ بھی پاسٹ کا ہے, پریزنٹ نہیں ہے, ما ضل صاحبكم وما غوا. غوا کو دیکھ لیجئے آپ, ضل کو دیکھ لیجئے آپ. نہ ماضی میں ہمارا حبیب کبھی گمراہ ہوا نہ رائے حق سے بھٹکا. گمراہ کا مطلب یہ ہے ما ضل, نہ کبھی گمراہ ہوا یعنی عقیدہ بھی ٹھیک تھا, وما غوا نہ کبھی بھٹکا یعنی شریعت بھی جانتا تھا. تو فرما ما ضل صاحبكم وما غوا, ہمارا مصطفیٰ اور یہ جو تمہارے صاحب ہیں نہ یہ ماضی میں کبھی حق سے دور رہے, نہ یہ کبھی بدعقیدگی کی طرف گئے, نہ کبھی بھٹکے نہ کبھی بہکے. اب اس آیت کو سامنے لائیے
اور وجدہ کا دالن فہدہ کو سامنے لائیے تو امام احمد رضا نے جو ترجمہ کیا وہ سامنے آتا ہے کہ آپ کو گمراہ نہیں اپنی محبت میں آتا ہوا دیکھ کر,
اپنی محبت میں خود رفتہ دیکھ کر آپ کو راہ عطا فرمائی. حضرات گرامی, قرآن کے کسی لفظ کا ترجمہ کرنے سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ لفظ کے ترجمے, ایک لفظ کا معنی تو ڈکشنری کے اندر ایک کی جگہ پانچ آٹھ دس ملتے ہیں, لیکن دیکھنا پڑے گا کہ یہ معنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کی ذات کے لیے شاہ نشان ہے بھی کہ نہیں,
ہے بھی کہ نہیں. اس لیے کہ جو تم معنی کر رہے ہو دلالت قطعی ہے اس کی,
قطعی اس اعتبار سے ہے کہ جو ذات مصطفیٰ کا مرتبہ ہے اس کی مناسبت کرے. تو دل کا معنی جہاں گمراہی کے تھا وہاں صحرا کے ایک درخت کے بھی تھا.
دل قاضی ثناء اللہ پانی پیتے کہتے ہیں کہ دل بال صحرا کے اندر ڈزرٹ میں ایک ایسے درخت کو کہتے ہیں پھلدار کو, اس کے ذریعے لوگ اپنا راستہ دیکھتے ہوں. یعنی پورا صحرا ہے, صحرا ہے اور اس کے بیچ میں ایک درخت ہے, لوگوں نے اس کو معیار بنایا ہو کہ ہاں اس درخت کے دائیں طرف جائیں تو ایسا ہے, بائیں طرف جائیں تو ایسا ہے. تو دال صحرا میں بھٹکتے ہوئے قافلوں کو ہدایت دینے والا وہ درخت ہے جو تنہا ہدایت دیتا ہے. رب نے فرمایا وَوَجَدَكَ دَالًا فَهَدَى, محبوب سارا عرب گمراہی میں بھٹک رہا تھا لیکن حق کا معیار تو تھا, جو تیرے قریب آتا تھا وہ ہمارے پاس پہنچ جاتا. لہذا میرے دوستو اس پوری بنیادی گفتگو کا خلاصہ, وقت کیونکہ ہمارا مکمل ہو گیا, پوری بنیادی گفتگو کا خلاصہ ہی بنا کہ اللہ رب العالمین جسے نبی بنا کر بھیجتا ہے اسے گمراہ نہیں رکھتا, اس کو بھٹکا ہوا نہیں بناتا, اس کی ذات میں کوئی ایسا عیب نہیں رکھتا جس سے لوگ بھاگے. آپ حیران ہوں گے, ایک حوالہ پڑھنے کی اجازت دیں گے, جہاں علامہ طفتزانی نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی کی طبیعت میں, اخلاق میں, مزاج میں, صحت میں, معاملات میں, رکھ رکھاؤ میں اللہ رب العالمین ایسی چیز نہیں رکھتا جس کو لوگ ننگ اور آر بنا اور کہے یہ دیکھو یہ نبی اور یہ دیکھو نہ, اللہ اس کو ہر طرف سے پورا بناتا ہے. اس لیے کہ وہ اس پر شک ہو گیا تو توحید خطرے میں آئے گی. اللہ اس کو اپنی دلیل بناتا ہے اور مصطفیٰ تو برہان اعظم ہے.
جو کرامات انبیاء میں جزوی طور پر بٹے ہیں اس کا کل مصطفیٰ ہے,
جس میں سلیمان کی صفات بھی ہے تو عیسیٰ کا زہد بھی ہے, جس میں موسیٰ کی استقامت بھی ہے تو ابراہیم کا حلم بھی ہے, جس میں نوح کا جلال بھی ہے تو آدم کی شفقت بھی ہے. جب مصطفیٰ کے وجود کو پڑھو تو 124,000 نبی بنتے ہیں اور ان سب کو اگر جمع کرو تو تنہا ذات مصطفیٰ بنتی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ سنیے اس بات کو کہ اللہ رب العالمین کیسا بناتا ہے, اس حوالے پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. امام راغب اصفہانی جن کی بڑی مشہور کتاب ہے مفردات القرآن, ان کی ایک علم اخلاق پر کتاب ہے الذریعہ الى مکارم اخلاق الشریعہ کے نام سے, آپ کی ایک بڑی بنیادی کتاب ہے علم الاخلاق پر, الذریعہ کے نام سے اس کو پہچانتے ہیں. شبلی نعمانی اکثر یہ حوالہ کرتا ہے, نیٹ پر یہ موجود بھی ہے. ٹھیک ہے, علم الاخلاق کے فن پر ہے. بڑی پیاری بات, بڑی قیمتی بات, اس پوری گفتگو کا نچوڑ, اس کو لے جاؤ, دنیا بھی تمہارے لیے چراغ بنے گی اور قبر بھی تمہاری روشن ہو جائے گی. سنو, حضرت امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ خدا جب کسی کو نبی بنا کر بھیجتا ہے نا تو اس کو معجزہ دیتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ الذریعہ میں فرماتے ہیں. کیا دیتا ہے؟ وہ اعلی حضرت کی پیدائش سے بہت پہلے وصال کر گئے ہیں. امام احمد رضا نے کوئی نیا دین نہیں لایا, انہی کی بات آگے پہنچائی, اس لیے ہم ان کو مجدد کہتے ہیں. مجدد نیا دین نہیں لاتا, وہی پرانی بات آگے پہنچاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور آنکھ دکھا کے دشمنوں کے سامنے آ کر
اس کو آگے پہنچاتا ہے، اس کردار کی وجہ سے اسے مجدد کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہیں ولی اللہ خاندان کا علم اور وراثت سہارنپور اور دیوبند میں نہیں ملے گی بلکہ بریلی میں ملے گی۔
آج بھی شاہ عبد العزیز کی تحفہ، میں آپ کہتا ہوں آپ کہاں جماعت اسلامی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کہاں بھاگ رہے ہیں؟ آپ معیار بنائیے برے صغیر کی کسی ہستی کو جس کو آپ حق پر سمجھتے ہیں، فضل خیر آبادی، شاہ عبد الحق محدث دہلوی، مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، اس کے علاوہ کون ہے؟ ان کی تعلیمات اگر کہیں پر جم کر ملے گی تو امام احمد رضا کی کتاب میں ملے گی، میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کے سامنے۔ اور ان کے کتابوں میں جو رد و بلے اس کے خلاف عقیدہ جو ملے گا وہ وہاں ملے گا۔ اب میں اور کیسے سچ بتاؤں آپ کو، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسے ریسرچ کریں، پڑھیں، تحقیق کریں، اور پہلے بزرگوں کا ماخذ پڑھیں۔ ڈائریکٹ نیچے کے مولوی، ڈائریکٹ نیچے ایک یوسف لدھیانوی، ان کی کتاب اختلاف امت صراط مستقیم، وقت میرے پاس آ جائے میں اس پوری کتاب یہاں کروں، جھوٹ پر مبنی کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم، اس میں لکھا ہے کہ میں بریلوی اور دیوبندیوں کا، خود دیوبندی کہنے کا ہم تو صلاح کروا لے گا، کیا بت یہ ہے کہ دونوں میں جھگڑا ہے نور و بشر کا؟ بس یہ کہ دیوبندی علماء کہتے ہیں کہ نبی بشر ہیں اور بریلوی کہتے ہیں بشر نہیں ہیں۔ قولانت اللہ للکاذبین، میں نے کہا مفتی صاحب اختلاف کی آپ کو اجازت تھی لیکن ستنا جھوٹ بولے گا، یہ حوالہ تو کسی کتاب سے نہیں بتا سکتا، بہر شریعت جو ہمارے علم کا ماخذ ہے اس میں نبوت کی تاریخ میں لکھا ہے کہ نبی ہوتا بشر ہے، انسانوں میں ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، جو نبوت کا، جو ان کی بشریت کا انکار کرے، جو ان کے انسان ہونے کا انکار کرے، جو ان کے مرد ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، جس طرح نبی کی بشر ہونے کا انکار کافر ہے، اسی طرح تو جس طرح ان کو اپنی طرح کہتا ہے تو تو بھی کافر ہے۔ سمجھے آپ، اختلاف بشر ماننے میں جھوٹ بولا گیا ہے، پروپیگنڈا کیا گیا ہے، جاڑی رکھ کر کہتے جی علماء بریلوی جو ہے وہ بشر نہیں مانتے۔ میں نے کہا بشر مانتے ہیں لیکن تیری طرح نہیں مانتے، حضور کی بشریت کو ہم مانتے ہیں کہ حضور بشر ہیں، افضل البشر ہیں، سید البشر ہیں۔ جو حضور کو بشر نہ مانے، پروپیگنڈا سنیے اس کا جواب، جو حضور کو بشر نہ مانے کافر ہے، کیا بولیے؟ اور جو اپنی طرح کہے وہ بھی کافر ہے، جو اپنی طرح کہے وہ بھی کہتے ہیں کیا حضور کے دو ہاتھ نہیں تھے؟ اگر حضور کے دو ہاتھ تھے تو ہمارے دو ہاتھ نہیں؟ میں نے کہا ہاتھ تو تھے لیکن وہ انگلیوں نے چاند کو دو ٹکڑے نہیں کیے تھے۔ کہتے ہیں کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیاں نہیں تھی؟ میں نے کہا اس انگلیوں سے نہریں جاری نہیں ہوئی تھی؟ مجھ سے کہنے کہ یہ کرامت ہٹائیے، یہ فضائل ہٹائیے، صرف بتائیے ہاتھ تھا کہ نہیں تھا۔ میں نے کہا فضائل کے بغیر میں نہیں کہہ سکتا۔ کہا نہیں نہیں، فضائل ہٹائیے، ہاتھ تھا کہ نہیں تھا؟ یہ جوش کی بات نہیں، اصول کی بات ہے۔ یہ کس کی باتیں بولیے؟ کہتے کیا حضور جیسے ہم نہیں ہو سکتے؟ میں نے کہا نہیں ہو سکتے۔ کہتے ہیں حضور جیسے نہیں ہو سکتے؟ میں نے کہا نہیں ہو سکتے۔ کہنے لگا پھر قرآن نے کیوں کہا قل انما انا بشر مثلکم؟ میں نے کہا وہ تیرے جیسے ہونے میں نہیں کہا، کام حضور جیسے نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک چیز میں۔ کہتے ہم حضور جیسے نہیں ہے؟ میں نے کہا ایک چیز میں ہے صرف۔ کہا کس چیز میں؟ میں نے کہا نہ حضور خدا ہے نہ ہم خدا ہیں۔ قرآن کہتا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، محبوب کہہ دو کہ میں تمہارے مثل ایک بشر ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اور حال یہ ہے کہ نہ تم خدا ہو نہ میں خدا ہوں۔ تو لہذا آدمی صفت میں تو مماثلت ہے، وجودی صفت میں مماثلت نہیں۔ حضور اور ہم میں اگر آدمی صفت ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ نہ آپ خدا ہیں نہ ہم خدا ہیں، لیکن وجودی صفت میں حضور تو حضور، حضرت عمر، حضرت ابوبکر، عثمان و علی جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے آپ؟ صحابی کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا تو مصطفیٰ کے جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کلیئر ہو گیا مسئلہ، ہم حضور کو بشر مانتے ہیں، بشر مانتے ہیں، لیکن ایسا بشر مانتے ہیں کہ جن کی نورانیت کے آگے جبریل بھی پیچھے ہے۔ ہم بشر مانتے ہیں جن کے پسینوں سے خوشبو آتی ہے، ہم بشر مانتے ہیں جن کے لعاب سے خوشبو آتی ہے، ہم بشر مانتے ہیں، ہم بشر مانتے ہیں کہ جن کو پتھر لگا طائف میں تو خون بہا، اور جب معراج کی رات میں سینہ چیرا تو خون آیا ہی نہیں۔ ہم بشر مانتے ہیں کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو سواری پر بیٹھتے ہیں، جب خدا کے پاس جاتے ہیں تو براق پر بیٹھتے ہیں۔ ہم بشر مانتے ہیں کہ قدم وہ زمین پر رکھتے ہیں لیکن جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو پھر فضا پر بغیر زمین کے سپورٹ پر چل رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم بشر مانتے ہیں
لیکن ایسا بشر مانتے ہیں کہ انبیاء بھی آپ کی صف میں نہیں کھڑے ہو سکتے. بولو سبحان اللہ. لہذا سنیے بڑے ادب کے ساتھ, ہم نے یہ جھوٹ بولا ہے. اور اگر میرے جملے اگر آپ کو سخت لگ رہے ہوں گے تو صبح جا کر کتاب اٹھا لیجیے. آپ میں نے واضح کر دیا اہل سنت کا ایک بہت ادنا نمائندہ نہیں, نمائندوں کا غلام ہونے کی حیثیت سے. نمائندے تو اپنے مزاروں میں آرام فرما رہے ہیں. میری کیا ضرورت کہ میں نمائندہ اہل سنت کے مسئلے کے نمائندہ ہوں, اتنا بڑا میں دعویٰ کروں؟ نہیں, ان کے جوتوں میں بیٹھنے والا, ان کی کتابوں سے استفادہ کرنے کے حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ حضور نبی ہیں اور نبی ہوتا ہے. سنو, حضور نبی ہیں, رسول ہیں, اور رسول ہوتا ہی انسانوں میں. لقد جاءکم رسول من انفسکم, یہ تمہیں میں سے ہیں, لیکن انفسکم تم جیسے نہیں ہیں, تم میں سب سے نفیس ہیں, تم میں سب سے نفیس ہے. تمہارا پسینہ گرے تو بدبو, ان کا پسینہ گرے تو بارات معطر. اب ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ علیہ, جو علم کلام میں ہمارے امام ہیں, تیسری صدی کے مجدد ہیں, اب کتاب التوحید, وہ کہتے ہیں حضور کا مادہ تخلیق سب سے مختلف ہے. حضور بشر ہیں, لیکن جس مٹی سے بشر بنایا گیا ایسی مٹی کسی کے پاس ہے ہی نہیں. یہ بات نہیں لکھتا جو ہم جیسے طالب علم اس کو اٹھا کے پھینک دیں. یہ تقریباً 11 صدیوں سے اہل سنت پر راج کرنے والا امام, امام ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ علیہ, جن کے کتاب تعبیرات اہل سنت آ چکی ہے, ان سے کسی نے پوچھا نبی غیب جانتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اذ علم الغیب آیات من آیات النبوہ. فرما نبی ہونے کے تو علم غیب ضروری ہوتا ہے, علم غیب ضروری ہوتا ہے. تو حضرت امام راغب اصفہانی سے پوچھا کہ نبی کون ہوتا ہے ذریعہ کے اندر؟ فرما نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ معجزہ عطا فرماتا ہے. فرما کیسا معجزہ؟ کیسا معجزہ؟ کہتے دو معجزے, دو معجزے. اللہ نبی کو ہر طرح سے طریقے سے پاک رکھتا ہے, صاف رکھتا ہے. فرما نبی کو اللہ دو معجزے دیتا ہے. کہا کون سے؟ کہا ایک تو اس کی انگلیوں پہ ظاہر ہوتے ہیں کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا, انگلی سے نہریں بہنے لگ گئی. ایک تو سامنے نظر آتا ہے. فرما ایک معجزہ تو خارق عادت سامنے نظر آتا ہے, ایک نبی کا معجزہ وہ ہے جو سامنے نظر آتا ہے, اور ایک نبی کا معجزہ اس کے والدین ہوتے ہیں. یہ بات تمہارا سب سے بڑا مبلغ شبلی نعمانی بھی لکھی ہے کلام اور علم کلام کے اندر. یہ اس نے بھی مانا اس بات کو, اس کی کتاب ہے کلام علم کلام, اس میں بھی اس نے مانا یہ بات, اور یہ کتاب کا حوالہ ذریعہ ہے. فرماتے ہیں نبی وہ ہوتا ہے کہ لوگ نبی کے برابر, کا دنیا کے ماں باپ نبی کے ماں باپ کی طرح نہیں ہو سکتے. بولو سبحان اللہ. فرمائے اس لیے کہ نبی کے ماں باپ نبی کا معجزہ ہوتے ہیں, اور معجزہ وہ ہوتے ہیں جس کی دلیل نہیں لائی جا سکتی, جس جیسا نہیں لایا جا سکتا. فرمایا جس طرح حضور کی انگلی جیسی کسی کی انگلی نہیں ہو سکتی, حضور کے ہاتھ جیسا کسی کا ہاتھ نہیں ہو سکتا, اسی طرح حضور کے والد جیسے کسی کے والد نہیں ہو سکتے, اور حضور کی والدہ نہیں ہو سکتی. لہذا آج شان رسالت پر یہ میں نے گفتگو کی ہے, اور یہ بنیادی مسئلے پر کی ہے کہ اصل چیز ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, سرکار کی تعظیم, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ رسول اللہ کے قریب رہے ہیں, فرمایا ہاں. کہا کوئی نعت پڑھ سکتے ہیں آپ ان کی؟ کہنے لگے تفصیل کے ساتھ جیسے وہ ہیں ویسے ہی. کہاں؟ کہتے نہیں پڑھ سکتا. یہ ہم سے کہتے ہیں بڑا مبالغہ کرتے ہو. میں نے کہا وہ شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ, تو یہ قصہ مختصر. حضور کی تعریف تو کما حق ہو ہی نہیں سکتی, بلکہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہے تو وہ آپ ہیں, اس کے بندوں میں. اللہ رب العالمین تو خالق ہے, اور یہی بات میرے امام نے کیا. سرور کہوں؟ کہا نہیں, مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف ہے بے تنائی سے ہے بری, حیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حضور کی کم تو تعریف نہیں ہو سکتی ہے, صرف جہت بیان کی جا سکتی ہے. حضرت صاحب بن سیف اللہ خالد بن ولید سے کسی نے پوچھا تفصیل بیان کرو, فرمایا لا عزی لا یمکن احاطہ بها, جیسے حضور ہے ایسی تو کسی کی تعریف نہیں کر سکتے, ایسی تو حضور کی مکمل شان نہیں بیان کر سکتے, زبان اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اس نے کہا اجملو, کوئی اجمال بیان کر دیں, کوئی اس کی سمری بیان کر دیں. تو حضرت خالد بن ولید نے یہ نہیں کہا ہماری طرح ہے, ہاتھ ہماری طرح ہے, پاؤں ہماری طرح ہے, صحابہ کو مانتے. میں نے کہا نہیں, چونا لگاتے ہو تم, قوم کو چونا لگا رہے ہو تم, اور میں الحمدللہ قوم کو جگا رہا ہوں. سنیے, حضرت سیف بن سیف اللہ خالد بن ولید سے جب پوچھا کہ نبی کی تعریف کرے نبی کیسے ہیں, کہا جیسے ہیں ویسے بتاؤں؟ کہاں؟ کہا نہیں بتا سکتا.
کہا کچھ تو بنا دو. صحابی کہتے ہیں کچھ تو بتا دو. تو کچھ بتانے میں یہ نہیں کہتے وہ ہماری طرح چل رہے تھے, وہ ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں, وہ یہ ہیں, بلکہ پتا ہے تعریف کیا کرتے ہیں. اجمال تو یہ ہے کہ الرسول علی قدر المرسل, یہ جو ہے نا یہ اللہ کی شان ہے. بس بولو سبحان اللہ. کہ کوئی اجمال بتا دو. تو فرما رسول علی قدر المرسل, بھیجنے والے کی عظمت محمد عربی ہے. بشریت کو ذکر نہیں کیا, فضائل کو ذکر کیا. ہم سے کہنے لگے کیا حضور بشر نہیں ہے, حضور بشر نہیں ہے. میں نے کہا ہے لیکن تیری طرح نہیں ہے. کہا تو ہم کلمے میں پڑھتے ہیں عبدہ, وہ بندے ہیں. میں نے کہا رسول بھی تو پڑھتے ہیں. عبدہ اس لیے پڑا کہ وہ خدا نہیں, رسول اس لیے کہا کہ تیری طرح نہیں. بولو سبحان اللہ. تو کلمے کا تقاضا یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ و اشہد ان محمد عبدہ عبدہ و رسولہ. عبد اس لیے کہا کہ خدا نہیں ہے, رسول اس لیے کہا کہ ہم جیسے نہیں ہیں. تو اللہ رب العالمین جل مجدہ مقام رسالت کی حرمت کو سمجھنے کی توفیق عطا ہو. حضرت عمر نے امام حسن کی تعظیم ایسے تو نہیں کی, سرکار کی وجہ سے کی نا, تو سرکار کا احترام کتنا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ نے امام حسین کے جوتوں کو چھوا ہے. کس نے لکھا؟ میں نے کہا دھکا 40 دن کیوں لگا, اپنے بھی کتاب پڑھتا نا. زہبی نے لکھا یہ سیر عالم النبلاء میں, آنے دے یوم میں پڑھتا ہوں, کہ ابو ہریرہ سفید داڑھی سے حسین کے جوتوں کو چومے. تو حسین کی نسبت ذاتی تو نہیں, مصطفیٰ کی نسبت سے ہے نا. تو مجھے بتاؤ کہ جب نواسوں کو وہ اتنا چومتے ہیں تو نانا کو کتنا چاہتے ہوں گے. اللہ رب العالمین آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. اور آپ نے قیمتی وقت دیا. میرا مقصد تفرقہ نہیں تھا, کنفیوژن دور کرنا تھا, کانسیپٹ کلیئر کرنے تھے. وہ کانسیپٹ توجہ رکھنا, وہ کانسیپٹ کلیئر کرنے تھے جو نوجوانوں میں الجھائے گئے. میں محرم میں وہ واس کروں گا کہ جو گندگی پھیلائی گئی ہے پورے سال پھیلائی جاتی ہے, فرقواری پھیلائی جاتی ہے. میری تقریر نہیں, پاکستان کے اندر صلح اور استحکام کی دلیل ہے. اس لیے کہ میں نے کسی لیڈر کی تعریف نہیں کی, میں نے یہی درس دیا کہ حضور کے ہو جاؤ. اور میں نے کہا حضور کے ہو جاؤ تو میں دو نمبر تھا نہیں کہ سب ٹی وی پر کہ نہیں حضور کا تو ادب ہونا چاہیے, حضور کا ادب ہونا ہے. تو پھر کو کیوں چپکایا ہوا ہے نیچے؟ تو جب حضور کا ادب ہونا چاہیے تو پھر بے ادب ساتھ میں نہیں ہونا چاہیے. بے ادب ساتھ میں, میں سیدھا سا آدمی ہوں, مجھے آپ کو گھیرنا نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا حضور کے ہو جاؤ. آپ آقا کا کلمہ پڑھتے ہو, حضور کی شفاعت چاہتے ہو, حضور سے محبت رکھتے ہو, تو پھر حضور کے ہو جاؤ, ملا سے پیچھے ہٹ جاؤ. اور پھر اس عالم کے پیچھے چلو جو حضور کی طرف لے جائے اپنی طرف نہ لائے. حضور کی طرف لے جائے اور اپنی طرف, حضور کی طرف لے جائے اور اپنی طرف. اگر غلط بات لکھ دی, ان کو کہا جاتا تھا کوئی غلط بات لکھی, لکھا ہے باقاعدہ کہ حضور کا علم ایسا جیسے بچوں کا ہے, جیسے پاگلوں کا. کہ لیکن نہیں وہ تو اتنے بڑے عالم تھے انہوں نے لکھا. میں نے کہا یہی تو یہ شیطان نے گمراہ کیا ہے. عالم اتنے بڑے نہیں, عالم علم میں کوئی وہ ڈنڈا لگا کر کوئی 100 فٹ کا نہیں ہو جاتا. عالم بڑھتا جب ہے جب حضور کا عاشق بنتا ہے, حضور کا عاشق بنتا ہے, دین کا فرمان بردار بنتا ہے. لہذا جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کو آج کے درس کا پیغام, فرقہ واری ختم کیجئے, اور جو حضور کی نعتوں کے خلاف حضور کے ذکر کے خلاف جائے تو اس کی اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے, آپ کے سلسلوں کو آباد رکھے. میں دعوت فکر دے رہا ہوں, دعوت فکر دے رہا ہوں, مطالعہ کریں, حضور کی ذات کی طرف آئیں, کسی ملا کے پیچھے نہ جائیں. کسی کا ادب کریں تو حضور کے لیے کریں. اگر اسے رتی برابر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتا ہوا دیکھیں تو اس کو دل سے ایسے نکال کر پھینک دے جیسے دودھ سے مکھی نکال کر پھینک دی جاتی ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.